الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العطف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، دین اسلام میں جو ارکان اسلام ہیں اور وہ اسلام کے بنیادی ارکان کے جس کو تسلیم کرنے کے بعد زبان سے ان تمام چیزوں کا اقرار کرنے کے بعد دل سے اس کی تصدیق کرنے کے بعد بندہ اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں میں شمار ہوتا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز توحید ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کی توحید الوہیت، اس کی توحید ربوبیت کا اقرار اور اس کی تصدیق ہے، اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت پر ایمان ہے، اور اس کے بعد تیسرا جو رکن اسلام کے اندر ان تمام ارکان کے لیے ضروری قرار پاتا ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کے ان باتوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلی چیز اللہ رب العالمین کی وحدانیت ہے، اور دوسری چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اور اس کے بعد نماز کا درجہ ہے، اور اس کے بعد زکاة کی ادائیگی کا درجہ ہے۔ آج کا موضوع اس لیے کہ ہم نے زکاة کی حکمت اور اس کی ادائیگی کے آداب کے حوالے سے مختصر سی بحث کرنی ہے، تو ہم قرآن مجید برہان رشید اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے اس مفہوم اور اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، تاکہ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں ہمیں منسوب فرمائی ہیں، ہمیں تفویض فرمائی ہیں، اس کی رضا کے لیے ادائیگی کے طریقے، تقاضے، شرائط، آداب اور قوانین کیا ہیں، اس سے ہم کامل طور پر واقفیت حاصل کر سکیں۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ توحید، اس کے بعد رسالت، اس کے بعد نماز، اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے، یہ ترتیب بنتی ہے زکوٰۃ کی اسلام کے ارکان میں درجہ بندی کے اعتبار سے۔ یہ خالص مالی عبادت ہے، جو اللہ رب العالمین نے مال ہمیں مرحمت فرمایا ہے، اس کو محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خاص شرائط اور خاص قانون اور خاص قیودات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس مال کو اللہ کے بتائے ہوئے مصارف اور اللہ کے بتائے ہوئے ذرائع میں تقسیم کرنا، بانٹنا، اس کو دینا، یہ عبادت قرار پاتا ہے۔ لہذا جس طرح بدنی عبادت ہے جو نماز کی صورت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے بطور مال کے، تو زکوٰۃ مالی عبادت قرار پاتی ہے، اور یہ اتنی مسلم اور اتنی اہم عبادت ہے جس طرح کہ نماز سابقہ انبیاء میں اور ان کی امتوں میں کسی نہ کسی صورت اور کسی نہ کسی تعداد کے اعتبار سے متعین رہی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کی ادائیگی سابقہ انبیاء کی شریعت میں اور ان کی کتابوں کے اندر اور ان کی امتوں کے اوپر اس کی تفویض، اس کا نفاذ، اس کا مکلف اور اس کا پابند ان کی کتابوں نے ان کو فرمایا ہے۔ اسی طرح اس کے شریف فلسفے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس طرح انسان میں جسمانی امراض ہوتے ہیں، اس کے دور کرنے کے جسمانی تقاضے اور اس کی ادویات، اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح بعض امراض اور بعض بیماریاں روحانی ہوتی ہیں اور اس کی دوری کرنے کی اس کی دوائی، اس کی ادویات اور پھر اس کے اسباب، اس کے ذرائع وہ روحانی اعتبار سے ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں جسمانی امراض میں علاج کے لیے اس کی تشخیص، اس کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اسی طرح روحانی اعتبار سے جو امراض ہمارے ساتھ لاحق ہیں اس کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی فرضیت کو نافذ فرمایا ہے۔ مال کی کثرت، مال کی فراوانی، مال کی بڑھوتی انسان کو کئی قسم کے روحانی امراض مبتلا کر دیتی ہے، جس طرح تکبر ہے، حسد ہے، انانیت ہے، بغض ہے، رعونت اور فرعونیت ہے اور خود پسندی جیسے امراض جو ہے یہ مال کی کثرت کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ روحانی مرض صرف انسان کی ذات تک نہیں رہتا بلکہ یہ مرض معاشرے کے اندر پھیل کر سارے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ خود پسندی، حسد، بغض، تکبر، انانیت، یہ اتنے خطرناک روحانی امراض ہے کہ جس کی وجہ سے گھر کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، محلے کا محلہ تباہ ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر بربریت اور بدامنی، بے چینی اور افراتفری لاحق ہو جاتی ہے۔ آج نظام کے اندر اعتدال نہ ہونا، ایک دوسرے کے لیے خندہ پیشانی کے جذبات کا نہ ابھرنا، ایک دوسرے کے مال اور امانت کا لحاظ نہ کرنا اور اسی طرح ایک دوسرے کے لیے اس کی بھلائی کے امور کو سرزد کرنے کے لیے اس کا معاون اور ممید نہ بننا اور تمام چیزیں اپنے ہی حقائق اور اپنی اقربا پروری اور اپنی شکم خوری اور صرف اپنے ذخیرہ کو مملو کرنے کے حوالے سے جو ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، شریعت مطہرہ ایسی تعلیم کو متعین کرتی ہے۔ اور اسلام کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے، اور اسلام جو تمام ادیان پر، تمام دینوں پر فوقیت رکھتا ہے، اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تقاضے اللہ رب العالمین نے اپنی رضا کے بنائے ہیں کہ انسان یہ طریقوں پر عمل کرے گا تو اللہ کا محبوب ہو جائے گا، تو وہ صرف تقاضے اخروی نجات ہی کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ان ذرائع کو اپنانے میں جہاں اخروی نجات کے پہلو کو رکھا ہے وہیں دنیاوی نظام اور معاشرتی نظام کی صلح کو بھی رکھا ہے۔ جس طرح کے دیکھے تکبر کو چھوڑنے سے جہاں رب کریم کی محبت مل جاتی ہے، حسد کو چھوڑنے سے اللہ رب العالمین کا قرب مل جاتا ہے، انانیت اور خود غرضی کو چھوڑنے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے جہاں اللہ کی رضا ملتی ہے وہاں ہمارے گھر کے اندر بھی صلح اور رحمت کی بات ہو جاتی ہے، ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر بھی ایک رواداری اور خیر خواہی کے جذبے جاگنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر امن و سکون اور رواداری اور اخوت کے اور اتحاد اور اتفاق کی فضا بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسلام کی تمام تر تعلیم، وہ حقوق اللہ کے اعتبار سے ہو، حقوق العباد کے اعتبار سے ہو، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کے جو صفات بتائے ہیں اور جو راستہ اپنی جانب آنے کو ذکر کیا ہے، وہ راستہ صرف خدا ہی کی طرف نہیں لے جاتا بلکہ اللہ رب العالمین اپنی طرف آنے والے انہی راستوں کو مقبول کرتا ہے جو اس کی پیدا کی ہوئی سرزمین پر امن اور راحت اور اتفاق کے نفاذ کو نافذ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے عبادت کے اندر جو جو چیزیں اپنی رضا کا باعث جسے قرار دیا ہے، دراصل پہلے وہ امن اور معاشرتی نظام کے اندر بہت خوبصورت اعتبار سے انسان کو اس کا سزاوار بنانا، انسان کو اس میں کامیاب بنانے کا اولین کفیل قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ جو لوگ اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، اولیاء اللہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ صرف وہ اللہ ہی کے محبوب نہیں بلکہ معاشرے کے اندر بھی ان کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بڑی محبت کے اندر کے دیکھا جاتا ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین ان کے سروں پر اپنی محبت کے تاج کو سرفراز کرتا ہے وہیں پر لوگ خود بخود ان کو اپنا آقا اور اپنا مولا بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے محبوب بننے کے جو ذرائع ہیں دراصل وہی مخلوق کے محبوب ہونے کے ذرائع ہیں۔ جب بندہ مخلوق کے ساتھ دغابازی اور فراڈ کرتا ہے اور ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے اور ان تمام رشتوں کو قطع کرتا ہے تو دراصل وہ خدا ہی کے دربار سے دور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں زکوٰۃ
جہاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں محبوب ہونے کا ذریعہ ہے، وہیں تکبر کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، وہیں حسد کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، وہیں انانیت اور خود غرضی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، وہیں حسد اور بغض اور خود پسندی اور اقربا پروری کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ جہاں نماز آپ دیکھیں ایک محض وحدت کو دعوت دیتا ہے، پانچ وقت جمع ہو کر ایک نماز جہاں پر لوگوں کو اللہ کی یاد کی طرف بلانے کی ایک ایکسرسائز اور مشق ہے، وہیں پر یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ نماز تم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، لہذا تم تجارت کے منصب پر ہو، گلے پر بیٹھے ہو، لوگوں کو توڑ رہے ہو، تو یاد کرو یہ پانچ وقت جو ہم نے تمہیں بلایا تھا صرف اس لیے بلایا تھا کہ تمہیں ہم یاد رہیں، تو لہذا اب اس بستر پر بھی ہمیں ہمارا تصور تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، تجارت کے منصب پر اور منچ پر جو تم بیٹھے ہو تو لین دین کے اندر بھی حلال و حرام کی تمیز ہماری رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اب نماز کو دیکھ لیں، روزے کو دیکھ لیں، زکات کو دیکھ لیں، حج کو دیکھ لیں، یہ ذرائع جہاں اللہ کا محبوب بناتے ہیں وہی معاشرے کے اندر اس کو نیک انسان بھی بناتے ہیں۔ اب روزے کی فرضیت دیکھیں کیوں رکھی گئی، تاکہ ایک امیر کو غریب کی پیاس کا اندازہ ہو جائے اور اسے پتا چلے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، جس نے کبھی بھوک کی لذت کو پایا ہی نہ ہو اور ہمیشہ وہ پیٹ بھر کر ہی رہا ہو اور پھولوں کی سیج پر اس کی تربیت کی ہوئی ہو، اگر کوئی شخص اس کے سامنے ہزار ہاتھ تقریریں کر دے، اس کے سامنے لفاظی کے انبار لگا دے اور اسے کہے کہ جناب غریب کی آپ امداد کریں، بھوک بڑی بری چیز ہے، ان بھوکوں کی مدد کریں، ان پیاسوں کی مدد کریں، ان نادار اور ناتوانوں کی مدد کریں، اس پر جب وہ کیفیت خود نہیں آئی ہے تو اسے اس کا احساس کیا ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں روزے کی صورت کے اندر جب اسے بھوکا بھی رکھا جاتا ہے، اسے پیاسا بھی رکھا جاتا ہے، اور پھر بھوکا پیاسا رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت کے اس شعلے کو اتنا بھڑکایا جاتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کی سہولت بھی موجود ہے، اس کے پاس پانی بھی موجود ہے، اس گھر کے اندر وہ تنہا ہے، فریج کے اندر شربت مشروبات بھی موجود ہے، معقولات بھی موجود ہے، لیکن وہ شربت کے قریب نہیں جاتا، مشروبات کے قریب نہیں جاتا، کھانے پینے کے قریب نہیں جاتا۔ تو جہاں دیگر سہولیات اس کے پاس موجود ہے، خوف خدا اور یاد الہی کی اصل اس شمع کو روزے کے اندر اتنا جوان کیا جاتا ہے، اب اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھ تو صبح سے لے کر شام تک جس کے خوف سے کھاتا پیتا نہیں تھا، اب اسی کے خوف سے تو گناہ کو چھوڑ دے، جس کے خوف سے تو نے کھانے کو چھوڑا تھا، تیرے سامنے شربت موجود ہے، تیرے سامنے ساری سہولیات موجود ہے، تیرے سامنے دنیاوی تمام سہولیات اور کوئی تجھ سے پوچھ بھی نہیں سکتا، بند کمرہ ہے، بند مکان ہے، تو ہی گھر کا بڑا ہے، تو جو چاہے کرتا پھرے، کوئی تجھ سے گویا کہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن کیا چیز ہے جو دن کے اس اجالے کے اندر جب تو صبح صادق سے لے کر غروب تک کی نیت کر لیتا ہے اور یہ عہد کر لیتا ہے کہ کھانا پینا اور عمل زوجیت سے میں اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے پرہیز کروں گا، اور ان دنوں کے اندر اور اس عرصے کے اندر، ان اوقات کے اندر اور دن کی اس کیفیت کے اندر ساری چیزیں سہولت کے اعتبار سے تیرے پاس مہیا ہوتی ہے، لیکن ان تین چیزوں سے تو اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے، پیتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن تو پھر کیوں پیتا نہیں ہے، کیوں کھاتا نہیں ہے، تجھے پیاس کی شدت تجھے ترسا رہی ہے، تیرے اندر وہ اشتہا پیدا کر رہی ہے، لیکن کیا وہ تصور ہے جو تیری شہوت کو کنٹرول کر رہا ہے، تیری اس چاہت کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ خدا کی یاد ہے۔ تو پگلے اس بات کو سمجھ کہ صبح صادق سے لے کر صرف غروب تک تجھے صرف خدا کی یاد میں رہ کر خدا کے منع کی ہوئی چیزوں سے باز نہیں رہنا ہے، بلکہ جب تک تیرے جسم میں روح کا پرندہ ہے تو اسی خدا کی یاد کو پروان چڑھانا ہے، اور خدا نے جس چیز کو منع کیا ہے اس سے باز رہنا ہے۔ تو کتنی خوبصورت انداز میں ہمیں مجاہدہ سکھایا جاتا ہے کہ خدا کی یاد ہمارے اندر کس طرح پیدا ہوگی، اور خدا کی یاد اور خدا کا تصور کتنا توانا تصور ہے، کتنا مضبوط اور کتنا مقوی تصور ہے کہ انسان کے پاس دن کے اجالے میں ساری سہولت ہوتی ہے لیکن وہ اس سے اشتہا، اس سے فیض حاصل نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو پھر انسان کو کہا جاتا ہے کہ جب رمضان کے روزوں میں یہ خیال تو نے اپنے دل میں اجاگر کر دیا تھا کہ تیرا رب دیکھ رہا ہے، تو آج کم تو تول رہا ہے، تو کیا تیرا رب تجھے نہیں دیکھ رہا؟ آج تو لوگوں کی امانتوں کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، تیرا رب تجھے نہیں دیکھ رہا؟ آج تو بد نظری اور نظر بازیاں کر رہا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو تو دیکھ رہا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے تو استفادہ کرنے کی، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جس طرح رمضان کے اندر تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جس خدا سے ڈر کر رکھا تھا، یہ تجھے ایکسرسائز کرائی گئی ہے کہ اب پہلے تو وہ وقت تجھے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایکسرسائز کے لیے تجھے پابند کیا گیا تھا کہ جب تک تو اپنے دن کے اجالے کے اندر اتنے وقت تک خدا کی محبت اور خدا کی رضا کے تصور کے ساتھ اتنے وقت پر کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو 30 دن اتنا وقت ہے، اس 30 دن میں تجھے دن کی پابندی کرا دی گئی ہے، اب اس مہینے کے بعد اس میں اتنا تو مضبوط ہو جا کہ اب راتوں پر بھی تو اپنے ان تصورات پر گرفت کرنے کا متحمل ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو خدا کے خوف کی بنا پر باز رہنے کی کوشش میں تو توانا اور مضبوط ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزیں اب نماز کے اندر بھی دیکھیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، یہ تصور کامل ہو جائے تو بندہ مومن ہو جائے۔ اور قرآن نے جو کہا نا کہ نماز جو ہے بندے کو بے حیائی سے بچاتی ہے، کس کو بے حیائی سے بچاتی ہے؟ جس کو یہ پتا ہو کہ میں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، جس کو یہ ہو کہ جناب بس نماز پڑھنی ہے، دن میں 5 وقت جانا ہے، مؤذن اذان دیا ہے، اسے نماز بے حیائی سے نہیں بچاتی، اس لیے کہ اس نے نماز کو سمجھا ہی نہیں ہے، نماز کو جانا ہی نہیں ہے، اس کا سسٹم خود خراب ہے، اس کی خود تربیت نہیں ہوئی ہے۔ لیکن جسے یہ پتا ہو جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو دراصل رب دیکھ رہا ہے اس بات کو پختہ کرنے کے لیے، دن میں 5 دفعہ بلایا جاتا ہے، اس تصور کو اتنا پختہ کیا جاتا ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، جھکتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور تو مسجد میں چھوڑ کر نہ جا، یہ تصور تو گھر میں بھی لے کر جا، یہ تصور تو بازار میں بھی لے کر جا، یہ تصور اپنے دوستوں کے پاس بھی لے کر جا کہ تجھے خدا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تمام عبادات جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کی یاد کو توانا اور پروان چڑھانے کے لیے ہے اور اللہ رب العالمین کی یاد کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح جس طرح کہ میں نے روزے کی بات آپ کی خدمت میں کی ہے کہ جب پیاس لگتی ہے تو اگلے کو کسی کی پیاس کا احساس ہوتا ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے، اگر کل اس کو آپ ترغیب دلائیں، کل آپ اس کو ترغیب کریں اور اس کو یہ بتائیں کہ دیکھ پیاسے کو پانی پلا دے تجھے بڑا اجر ملے گا، تو جب اس سے پیاس کا مرحلے سے وہ خود گزر چکا ہو، اس احساس کو اس نے خود پایا ہو، تو پھر اس کو کنوے کرنے میں، اس کو منوانے کے اندر زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے۔ تو جس پر خود نہ گزری ہو تو وہ صرف تقریروں سے نہیں مانتا۔ اس لیے عبادات اللہ رب العالمین نے جو فرض فرمائے ہیں یہ انسان کو اس احساس سے گزارنے کے لیے ہے، تاکہ اس احساس سے گزرے تو اسے رب کی محبت بھی نصیب ہو اور جو رشتے اس کے ساتھ متعلق ہیں ان کی پیاس، ان کا دکھ، ان کے درد کا بھی اسے احساس ہو جائے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جسمانی امراض کے ساتھ تھا، جس طرح کہ میں عرض کر رہا تھا روحانی امراض ہے، جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو بندے کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے کہ بس میں اپنا دیکھوں، تنگ نظری آ جاتی ہے کہ بس میں اپنا دیکھوں، کسی کا مال بکے نہ ملے، بکے میں فراڈ کر کے جیسا بھی کر کے اس اپنی رقم کو دگنا تگنا کر دوں، اور جب مال اس کے پاس آ جاتا ہے تو پھر اس کے گویا کے تیور بھی چڑھ جاتے ہیں، اور اب مال آنے کی بنا پر اور اس کے تیور چڑھنے کی بنا پر، جس کو تکبر کہا جاتا ہے محاورے کے اندر، تیور چڑھنا تکبر کی علامت ہے، اب وہ لوگوں کو پست سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، تو جب اس کے اندر تکبر آئے گا، بڑھوتی کا تصور آئے گا، تو اب وہ نفسیاتی مریض ہو چکا ہے، وہ اعتدال سے ہٹ چکا ہے، اس کے احساس میں برتری آ گئی ہے۔ احساس میں کمتری آ جائے تب بھی بندہ برباد ہو جاتا ہے، احساس میں برتری آ جائے تب بھی بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ اسلام کی جملہ عبادات اور رب کریم کی جانب سے فرض کی ہوئی تمام عبادات انسان کو اس کی سطح میں نفسیات طور پر رکھنے کے لیے اتنے مفید مشورے مہیا کرتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ دیکھ، تجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو یہ مال لایا کہاں سے، تاکہ تو اپنی کھال کے اندر رہے، تو اپنے خال کے اندر رہے، تو اپنے قالب کے اندر رہے۔ اگر تو نے کوٹیاں کھڑی کر دی ہے تو تجھے خدا پوچھے گا کہ یہ مال تو لایا کہاں سے، اگر تو اسے حلال ذریعے سے لایا ہے تو پھر خدا تجھ سے پوچھے گا کہ خرچ کس پر کیا تھا، اور تجھے جو جوانی کا شباب ہے اور اس پر تو مست ہے تو سن، تجھ سے پوچھا جائے گا کہ جوانی تو نے کہاں صرف کی ہے، اگر تو نے علم کی ڈگریاں حاصل کی ہیں اور ہر مسئلے میں تو نے تحقیق کی ہے تو پھر تجھ سے پوچھا جائے گا اس کے مصارف تو نے کیا کیے تھے، کس پر تو نے علم کو نچھاور کیا تھا۔ یہ 5 چیزیں جو ہر بندے کے ساتھ پوچھی جائے گی، یہ انسان کے شعور کو مزاج میں رکھنے کے لیے، اعتدال پر رکھنے کے لیے یہ شریعت کا پیش کردہ اتنا خوبصورت فارمولہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں نے کسی کے حضور کوئی جواب نہیں دینا، اس وقت وہ برتری کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن جب اسے یہ احساس ہو کہ مجھے مرنا ہے اور اٹھ کر خدا کے حضور جواب دینا ہے، تو یہ قیامت کا تصور اور اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا تصور اسے اپنی اوقات یاد دلا دیتا ہے اور اسے نیک انسان بنا دیتا ہے۔ اس لیے قرآن نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جو میں اکثر درسوں کے اندر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ زکات کے موضوع کی طرف لانے سے پہلے میں اس فلسفے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اکثر تقاریر میں آپ سے کہا ہے کہ ذرا دیکھیں، فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو لوگ حیران ہوئے کہ انسان خدائی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بسا اوقات ہمارے معاشرے کے اندر ہم کسی کو کسی گناہ کے کام میں، بدکاری کے کام میں ملوث پاتے ہیں اور اس کے کارنامے سنتے کہ اس نے یہ فراڈ کر دیا، اس نے یہ فراڈ کر دیا، تو ہم چار دوست مل کر بیٹھ کر کہتے ہیں یہ انسان ہے کہ کیا چیز ہے، کیا انسان بھی کبھی ایسا کر سکتا ہے؟ یہ جملے ہم کہتے ہیں. اب قرآن اس کا کیا جواب دیتا ہے ذرا سنیے، کہ جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ جناب یہ انسان ہے، انسان سے یہ حرکت ہو سکتی ہے، تو قرآن نے کہا انسان سے یہ حرکت ہو سکتی ہے. کب ہو سکتی ہے؟ جب وہ خدا کو بھولتا ہے. جب وہ خدا کو بھولتا ہے، جب وہ خدا کو بھولتا ہے تو اس کا خود انسان ہونا بھی اس کو یاد نہیں رہتا. اس کو اپنا باپ ہونا، بیٹا ہونا، تاجر ہونا، مخلص ہونا، بڑا ہونا، مسئول ہونا، ذمہ دار ہونا، حاکم ہونا، کچھ یاد نہیں رہتا. اس لیے کہ انسان کو اپنا آپ جب یاد رہے گا، خدا نے اپنی ذات کے ساتھ انسان کو اس طرح جوڑ رکھا ہے کہ جب انسان کو خدا یاد رہے گا تو اسے اپنا آپ یاد رہے گا، اور جہاں وہ خدا کو بھولے گا تو اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا. اب دیکھو فرعون کو سوچنا چاہیے کہ اس کی عمر کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. ذرا سے موسم اس کو نزلے میں مبتلا کر دیتا ہے، ذرا سے موسم اس کو بخار میں مبتلا کر دیتا ہے. اس احمق کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں خدا کیسے ہو سکتا ہوں. لیکن یہ ذہن اس طرف جاتا کیوں نہیں ہے؟ یہ انانیت اور خود پسندی کیوں آ گئی؟ یہ تمام چیزیں آتی جب ہیں جب بندہ خدا کو بھولتا ہے. اور 28ویں پارے میں اللہ رب العالمین اسی حقیقت کو ذکر فرمایا کہ لوگوں سنو، گناہ کے قریب ہونا، جب بندہ گناہ کے قریب ہوتا ہے، اب دیکھیں کوئی بھی گناہ انسان کرتا ہے تو اس کے ذہن میں شیطان ایک رقیق سا خیال دیتا ہے. اس کے ذہن میں دو خیال آتے ہیں، دل میں دو خیال آتے ہیں. دیکھ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. جس نے یہ جانب خیر کے خیال کو لے لیا وہ بڑے سے بڑے گناہ سے بچ جائے گا، لیکن جہاں سے قوت شر کا اور قوت بہیمیہ کا اس نے سوال اٹھایا کہ نہیں اللہ اگر دیکھ رہا ہے تو بعد میں توبہ کر لینا، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ تو غفور رحیم ہے. اب اس نے کہا یقینا اللہ غفور رحیم ہے. اب اس نے تھوڑی دیر کے لیے اس تصور کو لے کر گناہ کا ارتکاب کیا، چلو بعد میں اس نے توبہ کر لیا. اب دوسرا خیال اس کو توبہ پر ابھارنے والا نہیں آئے گا، اب اس کو باقاعدہ گناہوں میں جری بنایا جا رہا ہے. پہلے تو یہ کہہ دیا ٹھیک ہے گناہ کر لیا تو اللہ غفور رحیم ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر غالب ہے. یہ میں نفسیات کی بات کر رہا ہوں، یہ ہر ایک کے دل میں خیال آتا ہے. ٹھیک ہے اگر ایک وقت کی نماز تو چھوڑ دے تو کیا ہوا، قضا پڑھ لینا اور اللہ رب العالمین سے توبہ کر لینا. لیکن میں کہتا ہوں کہ کیا کل بھی ہم ایک ہی وقت کی نماز چھوڑیں گے اس تصور پر؟ ایسا نہیں ہے. اب وہ خیال پورے بھرپور انداز میں آئے گا، وہ خیال اب بھرپور انداز میں آئے گا. پہلے تو یہ آیا کہ ایک طرف سے خوف خدا کا غلبہ تھا کہ تو خدا کو جواب کیا دے گا، لیکن تو نے اس تصور کو کمزور کرنے کے لیے جانب شر کے جب مفہوم کو لیا اور تو نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا، اور وقت کی نماز کو یا وقت کے اس تقاضے کو جو بھی ہے نیکی کے تو نے ترک کیا، اور اللہ رب العالمین کی موجودگی اس کے مشاہدے کی حقیقت کو تو نے کمزور کیا اپنے اندر، تو یہ مت سمجھ کہ کل یہ تصور غالب ہو جائے گا اور تو شر کے اوپر غالب ہوگا. نہیں، یہ خیر و شر کی جنگ کے اندر بندہ اپنی فکر کے اندر رہتا ہے. اگر وہ خیر کے تصور کو غلبہ دے تو شر بدستور پسپائی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر خیر کے مقابلے میں اس نے شر کو بلندی دے دیا ہے تو خیر کا جذبہ بدستور پسپائی کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہی بندے کا ایک بہت خطرناک مہلک امراض اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں. دوسرے دن یہی تصور آئے گا کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا، یہ گناہ کر لے. اب وہ دوسرے دن کرتا ہے، تیسرے دن کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندے کو آواز اب یہ نہیں آئے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آئے گی تو بہت دھیمی آئے گی، جس طرح ابھی بڑے شور سے آئی تھی نا اور بندے کو ہلا رہی تھی کہ کیا کر رہا ہے، خدا کو کیا جواب دے گا، اب اتنے زور سے نہیں آئے گی، اتنے شور سے نہیں آئے گی. اس لیے کہ آپ نے اس خیال کو رد کر دیا ہے، آپ نے اس کو طاقت نہیں پہنچائی، آپ نے اس بات کو سنی نہیں. جس طرح کہ دیکھیے آئینے کے سامنے اگر بندہ کھڑے ہو جائے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تو پھر خود بخود ضمیر بولنا شروع کرتا ہے. اب اگر جو آنکھوں میں آنکھیں ملا سکا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو آنکھیں چراتا رہا دو وجہ سے، یا تو شرمندگی کی وجہ سے یا وہ عمل کرنا نہیں چاہتا. اگر وہ عمل نہیں کرنا چاہتا تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ، اور یہ احساس کی باتیں ہیں، صوفیہ اس طریقے پر آ کر اپنے مریدین کی تربیت کرتے ہیں. نماز کب فائدہ پہنچائے گی، زکات کب فائدہ پہنچائے گی، روزہ کب فائدہ پہنچائے گا، جب ہم اپنی زندگی کے اندر اس کی مشق کریں گے، اس کو لائیں گے. آج آئینے کو اپنے سامنے رکھا ہے، آئینہ کو دیکھنے کے ساتھ آپ کی آنکھوں نے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دی ہے. مخلص مرشد مشورہ دیتا ہے کہ قلم کاغذ اٹھا کر اس بات کو لکھنا شروع کرو جو آنکھیں کہہ رہی ہے، اس سے بھاگنا نہیں. بھاگو گے تو بہت بری طرح پٹ جاؤ گے، بھاگو گے تو بہت بری طرح پٹ جاؤ گے. اب اگر تم نے آنکھیں بند کر دی تو شرمندگی کی وجہ سے نظر بند کی ہے، اور یہ شرمندگی جو تمہیں آئی یہی توبہ ہے، کیونکہ ان ندامہ ہوا توبہ، کہ جو ندامت ہوئی ہے یہی توبہ ہے، ورنہ بندہ 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھا رہے اور استغفر اللہ پڑھتا رہے اور اس کے دل میں ندامت ہی نہیں ہو تو یہ زبانی تقریر تو 1000 دانے کی ہو گئی لیکن یہ توبہ نہیں ہے. لیکن بندہ جہاں اپنے گناہوں پر اس کا دل خجیل خجیل ہونے لگا اور شرمندہ اور اپنے آپ کو حقیر وہ سمجھنے لگا، بس یہی توبہ ہے. میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قول کو نقل کیا ہے کہ الندامہ ہوا توبہ، کہ جہاں بندہ شرمندہ ہوا وہی اس کی توبہ ہوئی. تو جہاں بندہ آئینے میں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لے تو یہ ندامت تو ہے، یہ بھی بہت بڑا جذبہ ہے، یہ نفس لوامہ ہے، یہ نفس لوامہ ہے جو بندے کو ملامت کر رہا ہے. تو اس یہ بھی بہت بڑی سطح ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں خدا کا خوف اتنا تو ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھ کر اس کے حضور سے ڈر رہے ہیں. یہ ہے، آپ نے آنکھیں بند کر دی لیکن مشورہ یہ کہ پھر آنکھ کھولیں آپ اور سنیں کیا آواز آ رہی ہے، اور جو غلطی ضمیر بتا رہا ہے اس کو ادائیگی کی کوشش کریں، اس خیر کے پیغام کو پروان چلانے کی کوشش کریں. اسی کو قرآن مجید نے کہا کہ وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا ہے. یہ امام غزالی نے تو بعد میں لیا ہے، قرآن کے اس فلسفے سے لیا ہے. قرآن میں ہماری زندگی نصاب زندگی ہے نا، تو ہماری زندگی کا واحد حل خدا کو یاد رکھنا ہے. انسان کی سب سے بڑی بربادی خدا کو بھولنا ہے، اور قرآن اس کو خود کہتا ہے، دیکھیے وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا ہے. اچھا مولا اگر تجھے بھلا دے تو کیا ہوگا؟ فرما فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جو ہمیں بھلاتا ہے وہ اپنے آپ کو بھلاتا ہے، جو ہمیں بھلاتا ہے وہ اپنے آپ کو بھلاتا ہے. اولئک هم الفاسقون، اور یہی سب سے بڑے فاسق ہیں کہ جو ہمیں بھلاتے ہیں. جسے خدا یاد رہا وہ منزل پر دوبارہ آ جائے گا. اب اسی چیز، یہ تمام عبادتوں کے اندر اسی چیز کو پروان چڑھایا جاتا ہے. ہم عبادت تو کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو میسج آ رہا ہے کہ کس کے لیے پڑھنا ہے، اس تحریک کا مقصود کیا ہے، اس عبادت کی غرض کیا ہے، ہمیں اس کا فلسفہ، اس کے پیچھے راز نہیں پتا ہوتا، اور ہم اس بات کو صرف رسم، اسٹائل اور ایکسرسائز کے طور پر کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے یہ کھڑا ہونا کس کے سامنے ہے، یہ جھکنا کس کے سامنے ہے، کون ہے جو ہماری جبینوں کو دیکھ رہا ہے، کون ہے جو ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے. یہ نماز میں بار بار سوال اٹھایا اس لیے جاتا ہے کہ کل اگر تم کسی کے گلے پر چھری چلاؤ، کسی کے مال کو ہتیاؤ، تو تمہارے سامنے نماز تمہاری دستگیری کرے گی اور کہے گی سوچ، جسے تو یاد کر رہا تھا وہ آج بھی تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ ہے نماز. نماز انسان کو جو فساد سے، برائی سے بچاتی ہے وہ یہ تصور ہے کہ یاد الہی کے تصور کو انسان کو پکاتی ہے. یہی روزے کے اندر ہے، یہی زکات کے اندر ہے. اب آپ دیکھیے، میں چند باتیں زکات کے حوالے سے یہاں پر امام غزالی کی پیش کروں گا. شرعی مسائل اپنی جگہ پر ہیں، ہم اس کی حکمت اور فلسفے کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مبارک عبادت ہے اور انسان کے لیے کتنی اس کی روحانی ترقی والی عبادت ہے، روحانی ترقی والی عبادت ہے. اس لیے کہ یہ تو ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی نفسیات کو درست کرنے کے لیے بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا تیرا مال تو وہ تھا جو تو نے کھا لیا اور جو خرچ کر دیا. بس کتنی پیاری بات کی انسان کو سمجھانے کے لیے کہ تیرا مال تو وہ تھا جو تو نے کھا لیا اور جو تو نے اللہ کی راہ میں اگر خرچ کر لیا تو تجھے ملے گا، ورنہ تو مر گیا تو تیرے پچھلے اس میں مزے کریں گے. اب تو نے کمایا تھا، چاہے تو نے جس دھندے سے کمایا ہو، جس طریقے سے کمایا ہو، مزے وہ کریں گے جواب تو دے گا، مزے وہ کر رہے ہوں گے اور جواب تو دے گا. تو یہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، اسلام کا یہ انقلابی پہلو اس لیے ہے کہ اسلام صرف ستی باتیں نہیں کرتا، اندر کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ضمیر کی آواز کے جوابات دیتا ہے، ضمیر اور فطرت سے اٹھنے والے سوالات کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کر دیتا ہے. اور انہی سوالات کو اگر سوال کے طور پر چھوڑ دیا جائے، انسان بے چین اور مضطرب رہتا ہے، ایک ایک کر کر اگر اس کے جواب پر عمل کر دیا جائے تو وہی انسان پرسکون اور مطمئن رہتا ہے. اسی کو کہا گیا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور وہاں پر کہا گیا کہ جو ہمیں بھول گیا وہ اپنے آپ کو بھول گیا. لوگ کہیں جی یہ انسان ہے، انسان ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ تو بھائی ذرا اس کو پوچھو تو صحیح، اس کو اپنا انسان ہونا یاد ہے؟ انسان ہونا تو اسے یاد ہوتا ہے جس کو خدا کو رب ہونا یاد ہوتا ہے. جسے اللہ کا رب ہونا یاد ہے اسے اپنا انسان ہونا یاد ہے. اب آپ دیکھیے، جو اپنے آپ کو بھولا وہ سب کو بھولا، وہ سب کے، جو اللہ کو بھولا وہ سب کو بھولا، سب کے حقوق کو بھول گیا. اور جسے خدا یاد رہا اسے یہ بھی یاد رہا کہ پچھلی گلی کے اندر اگر بلی چلا رہی اور بارش ہو رہی ہے تو میں جا کر میرے گھر میں کوئی سوکھے کپڑے ہیں تو میں اس کے اوپر ڈال دوں، تاکہ اس زی روح کو اور اس تر جگر کو اللہ رب العالمین گویا کہ اپنی نجات عطا فرمائے, تو یہ سارے احساس اٹھتے کب ہیں؟ کہ جب دل کے اندر وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کہ وہ ایک عورت جو انتہائی فاحشہ تھی, لیکن جب وہ گزر رہی تھی اس نے دیکھا کہ جناب ایک کتا جو ہے وہ موت کے بالکل قریب ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. اب دیکھیں ایک اللہ کا عدل ہے, ایک اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ رب العالمین کے ہم پر رحمت ہے کہ وہ عدل نہیں فضل فرماتا ہے. عدل تو ہے کہ جتنا چھوڑا اتنے کا حساب دو, اور فضل یہ کہ ایک دفعہ رو لیا تو معاف کر دیا جاؤ. تو یہ لیکن ہم نے فضل کی طرف آ کر عدل کو نہیں بھولنا ہے. اللہ رب العالمین کو ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ تو ہمارے ساتھ فضل ہی کرے گا, وہ قادر مطلق ہے. اسی کو اللہ حضرت فاروق اعظم نے ذکر کیا کہ ایمان کیا ہے, فضل فضل کے پیچھے, امید امید کے پیچھے. فرمایا نہیں, ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے مجموعہ ہے. ہم کو دیکھیے اللہ بخش دے گا, یقیناً خدا بخشے گا, لیکن یہ جو تم سر چڑھ کر دن دہاڑے علی الاعلان خدا کے دین کو پامال کر رہے ہو, خدا کی نافرمانی کر رہے ہو, تمہارا بچہ جس کو تم پالتے ہو اگر وہ تمہاری نافرمانی کرے تم اس کو آگ کر دیتے ہو, اللہ اکبر, تم اس کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے, تم اس کو گھر سے نکال دیتے ہو, نکما اور نالائق کرتے ہو. اللہ رب العالمین نے تمہیں قطرے سے اٹھا کر یہ جوان بنایا, تمہیں ان گنت نعمتیں عطا فرمائی, تو اپنی اولاد کی طرف تصور کرو. جس بچے کو تم نے پالا ہے وہ اگر تمہاری مرادیں تمہارے منشور کو نہ مانے تم اس کو آنکھ کے دیتے ہو. تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے جس کے لیے تم نے کیا نہیں کیا اس کو خوش رکھنے کے لیے, اس کی تعلیم کے لیے, لیکن جب وہ تمہارے نصاب زندگی تمہارے بتائے ہوئے نصاب کو پورا نہیں کرتا تو تمہارا وہ سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے. تو یاد کرو جب تم خدا نے جو تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے تم اس کے دین کے ساتھ بغاوت کرو گے تو رب کی ذات کو جلال کتنا آئے گا. تو صرف امید ہی نہیں, اس لیے حضرت عمر فرماتے ہیں صرف امید ہی نہیں, امید ماننا ایمان ہے لیکن امید ہی کی طرف لگ جانا یہ بھی شیطانی تصور ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, اس لیے کہ ایمان محض امید کا نام نہیں ہے, محض رحمت و فضل کا نام نہیں ہے, بلکہ عدل اور خوف کا بھی نام ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میرے اور آپ کے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں, جن لوگوں نے عملی طور پر ان تمام مسائل کو مشق کے طور پر گزارا ہے. فرما ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کا مجموعہ ہے. ایک دفعہ مل کر کہنے آپ, ایمان جو ہے امید اور خوف کا. یہ درس نہیں ہو رہا ہے, کچھ باتیں میں بھولا ہوں کچھ آپ بھولے ہیں. یہ تو اللہ رب العالمین ہمارے بھائی عبد الوہاب صاحب کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے, جنہوں نے پروگرام ہمارے لیے رکھ دیا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے ہوئے سبق کو یاد کر رہے ہیں. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ مل گئی. اللہ ان نیک بندوں کے کاروبار اور علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے کہ جنہوں نے ہمارے لیے علم دین کی محفل سجا دی کہ مرنے سے پہلے ہمیں یہ شعور تو ملا کہ ہم بیٹھ کر اپنے نصاب زندگی جو پرچے ہم نے خالی دے دیے اس کو پر کرنے کی کوشش کریں. ابھی روح کا پرندہ ہمارے اندر موجود ہے. بڑے سے بڑے فرعون, بڑے سے بڑے تاجر, بڑے سے بڑے ماہرین چلے گئے ہیں. یہ بات اگر میں لفاظی کے لیے کروں تو یہ میرے لیے بڑی حسرت کی بات ہے اور بڑے افسوس اور ندامت کی بات ہے. آپ اس کو اگر محض سننے کی نیت سے سنیں تو یہ آپ کے لیے بھی بڑی افسوس کی بات ہے. اس لیے کہ ہر دن ہمارا جو آگے گزر رہا ہے اور ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں. میں اپنی عمر پر توجہ کرتا ہوں, آپ نے اپنی عمر کا توجہ کریں. میں اپنی عمر پر توجہ کروں, آپ اپنی عمر پر توجہ کریں مشق اعتبار سے, اور ذرا دیکھیں کہ انسان عموماً کتنے سال زندہ رہتا ہے. 60 سال 70 سال, آج کل تو 70 سال کے بھی لوگ بڑے کم نظر آتے ہیں. 55 سال موت کا ایک وقت متعین ہے لیکن عادتاً ہم اکثر میں دیکھتے ہیں 55 سال 50 سال 60 سال. میں اپنی عمر پر غور کرتا ہوں, آپ اپنی عمر پر غور کریں. اب ہم اپنی عمر کا تخمین نکالیں کہ کتنے سال پر ہم کھڑے ہیں, اور اگر 55 سال کا بھی اندازہ لگائیں تو کتنے سال نکل چکے ہیں, 60 سال کا بھی اندازہ لگائیں تو کتنے سال نکل چکے ہیں. جو سال نکل گئے وہ زیادہ ہے یا جو آنے والے وہ زیادہ ہے؟ یقیناً جو آنے والا وہ کم باقی رہ گیا, لیکن جو نکل گئے ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے خواب میں گزار دیتے ہیں. یعنی جو سال ہماری زندگی کے گزر گئے ہیں ان کو ہم سیکنڈوں میں دماغ میں گھما لیتے ہیں. تو جو اتنا لمبا عرصہ گزر گیا آنے والے کے مقابلے میں وہ ہم ایک سیکنڈ میں دماغ میں گھما لیتے ہیں, تو وہ آنے والا عرصہ کتنی تیزی میں گزر جائے گا. ادھر ہم اپنے آپ سے سوال تو کریں, ہم اپنے ضمیر کو دستک تو دیں اور غور تو کریں کہ جو آنے والا عرصہ ہے وہ گزرے ہوئے عرصے سے کم رہ گیا ہے. تو یہ خدا کا فضل نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے جمع کر دیا, اللہ نے ہمیں غور و تحمس کے لیے جمع کر دیا, اللہ نے ہمیں غور و فکر کے لیے جمع کر لیا. آپ یہ نہ دیکھیں کون بول رہا ہے, اور میں یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کون سن رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہی بول رہے ہیں, آپ ہی سن رہے ہیں, اور میں یہ دیکھوں کہ میں خود آئینے کو دیکھ کر گفتگو کر رہا ہوں. جب بندہ اصلاح حاصل کر سکتا ہے, جب ہم شیطان اور نفس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں نا یہ فضول نہیں ہیں,
یا آپ کے خیر کے جو فوج اندر ہے نا یہ اس کی معاونت میں تعداد میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے، یا آپ کے خیال میں ترقی ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں نفسیاتی ڈاکٹر بھی جب علاج کرتا ہے تو جو خیال برائی کا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اچھائی خیال کی طرف زیادہ سپورٹ کرتا ہے، ماحول کو چینج کرواتا ہے، دوستوں کو چینج کرواتا ہے، گفتگو کرنے والوں کے انداز کو چینج کرواتا ہے، تاکہ جو جانب نیچے چلی گئی ہے اس کو دیگر تعاون سے اور مشوروں سے اور دیگر طاقت سے اس کو پروان چڑھایا جائے، تاکہ وہ خود قوت مدافعات کے ذریعے اپنا مقابلہ کر سکے، جس کو القاء نفسی کہا جاتا ہے. حضرات گرامی، تو یہ سارے مشورے جو قرآن کہتا ہے کہ انسان کو گمراہ کرنے کی دو چیزیں، کان اور آنکھ، جو آنکھ کے ذریعے دل میں جائے گا اور جو کان کے ذریعے دل میں جائے گا دل وہی کرے گا، دل وہی کرے گا. فرما آنکھ کو ٹھیک کر لو، دل کو ٹھیک کر لو، تم مومن کامل ہو جاؤ گے. آنکھ کو ٹھیک کرو اور کان کو ٹھیک کرو، اس سے مراد یہ کہ دوستی بھی درست کرو، سنگت درست کرو، سنگت درست کرو، شب و روز کے مشاہدے درست کرو. میرے دوستوں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ایک شخص ایک چیز کو روزانہ دیکھتے رہے تو وہ یاد رہتی ہے. اور بڑی پیارا ایک محاورہ ہمارے دور میں چلتا ہے کہ آج تو لوگوں کا ہاضمہ اور حافظہ دونوں کمزور ہے. میں نے کہا یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے، یہ بھی بڑا اللہ کا انعام ہے. غم دیکھ لیجیے، غم کتنی جلدی مندمل ہوتا چلا جاتا ہے. وہ چیزیں ہمارے سامنے جب قصہ ماضی بنتی چلی جاتی ہے تو وہ خیال ہمارے دلوں کے اندر غم کا پسپا ہوتا چلا جاتا ہے. ورنہ کوئی اپنے باپ کو قبر میں اتارے کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ انتقال کر جائے اس کو کیسے بھول سکتا ہے؟ ماں انتقال کر جائے جس کی ممتا کو سن کر آج بھی آنکھ بھر آتی ہے اس کو کس طرح بھول سکتا ہے؟ لیکن انسان کی طبیعت میں خدا نے یہ سسٹم رکھا ہے، جس چیز کو وہ نہیں دیکھے اس کو بھولنا شروع کر دیتا ہے. یہ خدا کا بڑا انعام ہے. فرمایا اس لیے کہ جس چیز کو تم دیکھ رہے ہو اور گناہ کی طرف آ رہے ہو تو ہمارا مشورہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لو، اب دوسری چیز کو دیکھنا شروع کرو. تمہارے اندر انقلاب نہ آئے تو کہنا. پھر سوال ہوا انقلاب کیوں آئے گا؟ فرمایا اس لیے آئے گا کہ انسان کی اصل نیکی ہے، بدی نہیں ہے. یہ بھی سن لیجیے آپ، میں پے در پہ کتاب کی تہ در تہ نیچے جا کر آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس لیے کہ انسان کی اصل، انسان کی چاہت اور اصل چیز نیکی ہے، بدی نہیں. اگر بدی ہوتی تو پھر مقابلہ بہت مشکل ہوتا. جب اصل چیز ہے نیکی تو نیکی کو اختیار کرنا مشکل نہیں ہے. جب انسان کی فطرت اور ضمیر، اس کی حقائق اور اس کی اصل ہی، اس کا تخم جو ہے انسان کا وہ نیکی پر ہے. وہ تو اب آپ دیکھیں بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ سے کتنا لڑنا پڑتا ہے، اور جب آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. اس کو میں اپنے آقا کے قول میں عرض کرنا چاہوں گا، اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا حضور ہم مومن ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا ہم مومن ہیں؟ میرے آقا نے کتنا علم النفس کا کتنا پیارا قاعدہ بیان فرمایا. فرمایا اذا سرت کا حسنت وسعت کا سیت، جب تیری نیکی تجھے خوش کرنے لگ جائے، جب تیری نیکی تجھے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں اندر سے خوش کرنے لگ جائے اور تیرے گناہ تجھے ناراض کرنے لگ جائے، فانت مومن، تو مسلمان ہے. کتنا پیارا مشورہ ہے. دیکھیے آپ، یہ ملا کی تقریر نہیں بلکہ یہ حقیقت کا وہ درس ہے جو میرا آقا رحمت فرما رہے، کہ جناب جب تیری خود، جب تو کسی کے ساتھ بھلائی کرے اور بھلائی کے تیرا دل بھر آئے اور جب برائی تجھے یاد آئے تو تیرا دل خجل خجل ہو جائے. فرمایا جب تیری نیکی تجھے خوش کرنے لگے اور تیری برائی تجھے ندامت، تیرے گناہ کے کام تجھے ندامت اور شرمسار کرنے لگے، فانت مومن، تو پیارے مجھ سے نہ پوچھ، تیرا دل خود کہے گا تو مسلمان ہے. تو یہ سارے وہ جذبات ہے. میں پھر پیچھے لوٹ کر جا کر اس موضوع کی طرف آتا ہوں کہ صرف امید کی طرف لگ جانا، کسی صرف فضل کی طرف لگ جانا، یہ بھی میرے دوستو فکر کا ایک انتہائی اقدام ہے. گھڑی بند ہو گئی. یہ فکر کا ایک انتہائی بولے اقدام ہے، اس کی ہم نے اصلاح کرنی ہوگی. تھوڑی گردان میرے ساتھ کریں، کیونکہ بندہ جب بولتا ہے تو پھر کرنے پر آتا ہے. یہ فکر کی بہت، فکر کا بہت بڑا فقدان ہے. کیا ہے؟ فقدان ہے. سیدنا عمر نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، توجہ میری طرف رکھیے گا، اور ہمارے قبلوں کو درست کیا ہے. ہم کہتے ہیں جی اسی کے پاس جائیں گے جو رحمت کی دعا کر دے. تو تم کب نیک بنو گے؟ تم جو راتوں کو سٹے بازیاں کر رہے ہو، تم راتوں کو جو خیانتیں کر رہے ہو، دن کے اجالے میں جو تم کم تول رہے ہو، اور پھر تم جاؤ کہ کسی پیر صاحب سے تم دعا کرا کے بچ جاؤ گے. یہ تو ان کا ظرف ہے کہ انہوں نے دعا کر دی آپ کے لیے کہ خدا خیر فرما دے. لیکن وہ دعا ایک سہارا تو ہے فضل کا، لیکن ہم نے کب نیک بننا ہے؟ ہم نے کب آ کر فجر کی اذان جب ہمارے کانوں میں آئے تو ہم نے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے مصلے پر آنا ہے؟ ہم کب نیک بنیں گے؟ جو خدا کے حقوق ہیں اس کو ہم کب اپنائیں گے؟
اس لیے فرمایا کہ صرف فضل اور رحمت ہی کی طرف توجہ نہ ہو، خوف کی طرف بھی ہو، اور صرف خوف ہی کی طرف نہ ہو کہ جلا دے گا، مار دے گا، یہ کر دے گا، نہیں، امید بھی اس کی بڑی غالب ہے، اس کا فضل بھی بڑا غالب ہے. اور میں سیدنا فاروق اعظم کا وہ قول پیش کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا اور اس کو بھولیے گا نہیں. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ امید اور خوف یوں ہے کہ اگر کل قیامت کی، حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن صفے لگی ہوئی ہوں اور اللہ رب العالمین فرمائے کہ سارے جنت میں چلے جاؤ، سارے جنت میں چلے جاؤ، ایک بندہ رک جائے میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تو کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ میں ہوں، کہ سب تو بخش دیے گئے مجھے روک دیا گیا. سیدنا عمر فرماتے ہیں یہ خوف کو کتنی پیاری مثال میں ذکر کیا ہے، اور یہ حقیقت ذکر کیا آپ نے جو آپ کے باطنی مشاہدے ہیں. فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا فضل اتنا غالب ہو کہ سب کو بخش دے، صرف مجھے روک لے، اور کسی ایک کو روک لے اور کہے ایک کو روکو میں اس سے کچھ پوچھوں گا، تو فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ میں ہوں. اور فرماتے کبھی یوں ہو کہ رب یوں فرمایا کہ سب کو جہنم میں پھینک دو، ایک کو جنت میں ڈال دو، فرما مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا. تو یہ ہے خوف اور یہ ہے امید، اسی کے مجموعے کا نام میرے دوستو ایمان ہے. اسی کے مجموعے کا نام کیا ہے بولے؟ ایمان ہے. لہذا اللہ رب العالمین کو بھولنا، اس کے مشاہدے کو بھولنا، اس کی موجودگی کی حقیقت کو فراموش کرنا، یہ بند گلی کی طرف ہم جاتے ہیں جس کے بعد صرف خاتمہ خراب ہی خراب ہونے کے علاوہ اعوذ باللہ کچھ نہیں ہے. لیکن خیر کا قدم کون سا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ ہم کیسے اٹھیں، کیسے نیک ہو جائیں، تو میں علم نفسیات کی طرف آ کر آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ ایک مریض اگر جائے اور کہے کہ مجھے عجیب و غریب قسم کے وسوسے آتے ہیں اور مجھے نیند نہیں آتی ہے، ڈاکٹر اگر اپنی دیاری کھڑی کرنے والا ہوگا تو کہے گا یہ دوائی کھاؤ سوتے رہو، اور اگر وہ مخلص ہوگا تو آپ سے سب کچھ سنے گا اور دیکھے گا کہ آپ کے سسٹم میں خرابی کہاں سے، کس وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی اور کس وجہ سے آپ کو اتنی وسوسے آتے ہیں. مثال کے طور پر آپ بیٹھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، کاروبار کر رہے ہیں ہم، بیوی تانے دے رہی ہے، تم دیکھو پڑوسی نے اتنی ترقی کر لی تم نے کیا کیا، دوست کہہ رہا ہے کہ یار دیکھو اس نے اتنا مال بیچ دیا تم نے کیا کیا. اب یہ تصور کھایا جا رہا ہے، یہ تصور کھایا جا رہا ہے. اب اس تصور کے اندر قوت مدافعت کم ہو رہی ہے، پہلے جھٹک دیا، نہیں نہیں یہ سب من جانب اللہ ہے، اللہ نے میری تقدیر میں یہی لکھا. بہت اچھا تصور ہے، یہ اس کا بہترین علاج ہے، اس کا بولے بولے غوث اعظم کا ایک عمل میں آپ کو بتاؤں. یہ سلسلہ قادریہ جو ہے نا، یہ صرف آستانے پر بیٹھ کر تعویذ دینے کا نام نہیں، یہ لوگوں کی اصلاح کی تحریک کا نام ہے. جب غوث اعظم کے دور کے اندر لوگ دین سے دور ہونے لگے تو غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو بٹھا کر پوچھا کہ ان کو صرف دعا دو یا ان کا علاج بھی کرنا ہے. مریدوں نے کہا کہ حضور علاج ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ علاج. غوث اعظم نے کہا کہ اس کل صبح اس کا جواب دیتے ہیں. آپ نے پورا غور کیا، اور غوث اعظم کا جب مراقبہ اور محاسبہ ہو، آپ نے صبح کے وقت اپنے گنتی کے 5-10 مریدوں کو بلایا، فرمایا میں ایک منشور دے رہا ہوں، اس پر تنظیم کی بنیاد رکھیں گے. اب تنظیم کھڑی ہو رہی ہے. سلسلہ قادریہ اصل میں تحریک کا نام ہے، اس باطل خیالات کے خلاف جو تحریک کھڑی ہوئی ہے وہ سلسلہ قادریہ ہے. خدا کو بھول جانا اور خدا کو فراموش کر دینا، یہ جو باطل خیال ہے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو معاون اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، شیطان کے مقابلے میں ان کو مضبوط کرنے کے لیے جو فکر تھی، یہ غوث اعظم نے جو تحریک چلائی، یہی سلسلہ قادریہ ہے. اب ذرا غور سے سنیے، غوث اعظم نے صرف اپنے 10 مریدوں کو لیا، فرمایا سنو میں 3 باتیں تمہارے سامنے کرتا ہوں. اللہ حضور سید غوث اعظم کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ہم زندگی بھر بھی اگر دیواروں کو ٹکرے مارے نا تو اس بات کو سمجھ نہیں سکتے جو ان بزرگوں نے اپنی زندگی میں سارا قرآن و سنت سمجھ کر اس کے خلاصے کو 3 جملوں میں بیان کر دیا. اس لیے کہتے ہیں بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے. امام الکلام ہے، کلام الامام ہے، اماموں کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. کہتے ہیں نا بڑے بوڑھوں کی باتیں مانو، اس لیے کہ وہ عمر کی اس رفتار سے گزر چکے ہیں، ان کا تجربہ ہے، ان کا تجربہ ہے. حضور سید غوث اعظم شیطان کے مقابلے سے راہ سے گزر چکے ہیں. قرآن نے جو مقابلے کے لیے جو اسلحہ فراہم کیا ہے اس کو اس طاغوتی قوت کے مقابلے میں آپ نے استعمال کیا اور کامیابی حاصل کی ہے. آپ اس محاذ کے سب سے بڑے جرنیل ہیں، لہذا آپ جو مشورہ دیں گے بالکل درست ہوگا. اب سنیے، فرماتے ہیں 3 باتیں اپنے اندر دبا لو اور 3 باتیں اپنے اندر شامل کرو اور اس کو لوگوں کے اندر عام کرو. پوچھا گیا کیا؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے اندر نیکی سے محبت پیدا کرو، نیکی سے محبت پیدا کرو، اور بولو ان کو کہ جنت ملے گی، بولو ان کو اتنا ثواب ملے گا، بولو ان کو.
کیونکہ انسان کی طبیعت لالچی ہے، اب وہ بالکل طفل مکتب ہے، اس کو لالچ دے کر دین کی طرف لاؤ، لاؤ اس طرف، جب وہ آ کر ٹریک پر چڑھ جائے گا تو اس کو اعتدال خود ہی آ جائے گا، لیکن اب اس کو بولو سبحان اللہ کہو گے تو اتنا اجر ملے گا، اس سے کہو گے نوافل پڑھو گے تو اتنا اجر ملے گا، اس سے کہو کہ یہ کہو گے تو کتنا پیارا مشورہ فرمایا، نیکیوں کا شوق پیدا کرو، ذوق پیدا کرو ان کے اندر، ایک بات فرمایا حضور، دوسری بات کیا ہے فرمایا، امت کو سب سے بڑا خطرہ آپس میں لڑنے کا ہے، آپس میں بولے لڑنے کا ہے، تو فرمایا ان کے اندر تقدیر کا یقین پیدا کرو، تقدیر کا بولے بولے انہیں بتاؤ کہ تقدیر کیا ہے، تقدیر کہتے ہیں قدر سے اندازہ لگانا، یعنی اللہ نے جب انسانوں کو بنایا تو رب کریم کو یہ معلوم تھا کہ اس انسان کو کیا دینا ہے، اس کو کیا دینا ہے، اب اگر اللہ نے مجھے ایک جھونپڑی والی زندگی لکھی، آپ کو اگر محل والی زندگی لکھی تو یہ آپ خود تو نہیں لائے نا، اللہ نے دیا ہے، اور اللہ عادل ہے ظالم نہیں ہے، اللہ عادل ہے ظالم نہیں ہے، تو جب یہ خدا کی جانب سے ہے تو تقدیر کا یقین پیدا کرواؤ کہ جس کو جو ملا ہے یہ رب نے دیا ہے، اور رب عادل ہے ظالم نہیں، وہ اسی کا مستحق تھا، میں اسی کا مستحق تھا، فرما اس چیز کو اس کے اندر بٹھاؤ تاکہ حسد ختم ہوگا، میں آپ سے کیوں جلتا ہوں مجھے نہیں ملا تھا، میں آپ سے کیوں حسد کرتا ہوں مجھے نہیں ملا تھا، لیکن اگر میرا نظریہ تقدیر پر صحیح جڑ جائے گا اور خدا کے بیان کردہ عادل پر ہو جائے گا کہ خدا ظالم نہیں عادل ہے، اس نے اس کے لیے راہیں ہموار کی ہے، میرے لیے مسدود کی ہے، ہاں اب یہ بنگلے کا حساب دے گا اور میں جھونپڑی کا حساب دوں گا، اب یہ بنگلے کا حساب دے گا اور میں جھونپڑی کا حساب دوں گا، یہ حضور غوث اعظم نے تقدیر پر، میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، حضور سیدی غوث اعظم نے یہ بات بیان فرمائی ہے نا، یہی سلسلہ قادریہ کو زمین سے آسمان تک پہنچانے کا ذریعہ بنی ہے، تمام سلسلوں میں سب سے زیادہ گروتھ، سب سے زیادہ ترقی جس سلسلے نے کی ہے وہ سلسلہ قادریہ ہے، اور سلسلہ قادریہ افق طریقت پر اس طرح چھا گیا ہے کہ بڑے بڑے سلسلے آگے تک پہنچنے کے لیے اس کی چھاؤں میں آنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کے مربی، اس کے بیان کرنے والے محض ایک مولوی صاحب اور پیر نہیں ہے بلکہ ایک ماہر نفسیات بھی ہے، وہ قوموں کے نفس کو جانتے ہیں، اور تیسری چیز جو غوث اعظم فرما رہے ہیں وہ یہ ہے، فرما ان کو اس بات کی یقین دلاؤ کہ تم خامخواہ تو پیدا نہیں ہوئے نا، تم سوچو خامخواہ کوئی چیز نہیں بنتی ہے، مارکیٹ میں بھی جو چیز بکتی ہے وہ خامخواہ تو نہیں ہوتی، ایک پوری پروسیس سے گزر کے آتی ہے، تو تم ذرا سوچو تم خامخواہ پیدا ہوئے ہو، یہ مر کر جو بندہ مٹی میں چلا جاتا کہاں پر ہے، سوچو غور کرو، موت حقیقت ہے، اللہ کے حضور تمہیں اٹھایا جائے گا، اور یہ زبان کے اندر کوئی زیادہ کمال نہیں کہ یہ بول رہی ہے، یہ بلوا خدا رہا ہے، اسی طرح خدا ان گالوں سے بھی بلوائے گا، ناک سے بھی بلوائے گا، سر سے بھی بلوائے گا، تو یہ تو خدا کی قدرت ہے، فرما آخرت اور قیامت کا یقین ان کے اندر تیسرا پیدا کرو کہ خدا کے حضور تمہیں اٹھنا ہے، تو خدا کے حضور اٹھنا ہے اس خیال میں پھر انہیں کدھر جانے نہیں دینا، اور تقدیر کا جو تصور ہے یہ حسد کو پیدا نہیں ہونے دے گا، اور نیکی کا شعور جو ہے یہ ان کے دلوں سے خدا کی محبت کو کبھی ختم نہیں کرے گا، یہ تین چیزیں منشور بنی ہیں، اب پڑھ لیجئے سلسلہ قادریہ کو، ظلم یہ کہ غوث اعظم کی کرامتیں تو بیان کی جاتی، یہ نہیں بیان کیا جاتا، اصل میں یہ کرامت ہے غوث اعظم کی، غوث اعظم نے جو پوری دنیا پر انقلاب اور امامی انقلاب بن کر کھڑے ہوئے، ان کرامتوں کو بیان کرنا چاہیے، لیکن یہ دور یہ ہے کہ اصل جو کرامت ہے اس کو بیان کیا جائے، مردوں کو زندہ کر دینا، یہ کر دینا، یہ تو اولیاء اللہ کی گرد راہ ہے، یہ تو ان کا کمال ہے، لیکن جو کرامت غوث اعظم کے شاعن شان ہے وہ امت کی رہبری اور دستگیری کا یہ منشور ہے، جو تین چیزیں آپ نے 10 مریدوں کو دی، کچھ کو بصرہ بھیجا، کچھ کو آپ نے موصل بھیجا، کچھ کو بغداد میں رکھا، اور خبر لیتے رہتے تھے کتنے لوگ تیار ہوئے، کتنے لوگ تیار ہوئے، ایک وقت ایسا آیا کہ اس بغداد کے اندر جو لوگ مارا ماری چل رہی تھی، غوث اعظم کے ایک ایک درس کے اندر حد نگاہ تک لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اور یہی لوگ پھر صلاح الدین ایوبی کی لشکر میں شامل ہوئے، اور قبلہ اول کو جو فتح نصیب ہوئی ہے یہ خالی سلطان صلاح الدین ایوبی کا کارنامہ نہیں ہے، یہ پیچھے جوان جو تیار کر کے آگے بھیجے یہ غوث اعظم کی کرامت ہے، اب تاریخ پڑھ کر دیکھیں نظریاتی لوگ تیار کیے ہیں جو جان تو دیں گے لیکن خدا کی راہ میں بغاوت نہیں کریں گے، فراڈ نہیں کریں گے، یہ وہ نفسیاتی تربیت ہے میرے دوستو جو یہاں پر پتا چلتی، تین چیزیں، آج اگر میں تقدیر پر بھروسہ رکھ دوں کہ آپ کو اگر گاڑی ملی ہے، مجھے سائیکل ملی ہے، تو یقیناً میں نے بھی کوشش میں کوئی کمی نہیں کی ہے، تدبیریں تو کی ہے، تو میں انسان ہوں تو کچھ عقل سے سوچوں نا، جب سارے کام کر دیے تالا کھلتا ہی نہیں ہے، چابی بھی ٹھیک لگا رہا ہوں، پہنچ بھی ٹھیک رہا ہوں، تالا نہیں کھلتا، تو پتا چلا تدبیر کے اوپر تقدیر غالب ہے، وہ اس کا مستحق تھا میں اس کا مستحق ہوں، وہ اس کا مستحق تھا میں اس کا مستحق ہوں، وہ اس کا حساب دے گا میں اس کا حساب دوں گا،
بات ختم ہوگی، سارے چکر ختم ہو گیا. میں کہتا ہوں آج میں عہد کرتا ہوں، آپ عہد کرتے ہیں میرے ساتھ کہ تقدیر پر یقین کریں گے؟ آپ عہد کرتے ہیں کہ ہم آخرت پر کامل یقین کریں گے؟ آپ عہد کرتے ہیں کہ نیکی کے جذبوں میں یقین کریں گے؟ آج اگر ہم چار پانچ مل کر عہد کر لیں تو کم سے کم اڑوس پڑوس سے تو حسد ختم ہوگا، بغض ختم ہوگا، نافرمانی ختم ہوگی، بربری للچائی ہوئی جو نظریں ہم لوگوں پر مارتے ہیں، ہمیں نہیں ملا، ہمیں نہیں ملا، ہمیں نہیں ملا، تو یہ جو للچائی بھی نظریں ہم مارتے ہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے. یہ کس کی جانب سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے. اسی چیز کو کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ بن جائے تو وہ دریا ہو جاتا ہے. اب آئیے محترم سامعین اس طرف چلتے ہیں اور تھوڑا زکات کے منشور کی طرف توجہ کرتے ہیں اسی پیرائے میں، صرف آپ کے ذہن سازی کے لیے، یقین آپ کا ذہن بنا ہوا ہے اس سبق کو یاد دلانے کے لیے، کیونکہ زکات میں یہاں پر صرف اس کا مفتی بن کر فقی سوالات کے جوابات دینے کے لیے نہیں آیا، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ ڈنڈے کے زور پر زکات نہ دیں، دلی طور پر زکات دیں. کوئی یہ نہ کہے داڑھی رکھی نماز نہیں پڑھتا ہے، بلکہ اس لیے نماز پڑھے کہ میرے رب کہتا ہے داڑھی رکھی نماز نہیں پڑھا تو نے، داڑھی ہو یا نہ ہو نماز تو پڑھنی ہے، نماز تو پڑھنی ہے. یہ صوفیہ کا کام ہے کہ وہ اندر سے انسان کو چالو کرتے ہیں، جاری کرتے ہیں، فیض کو عام کرتے ہیں اندر سے. اس لیے کہ اندر سے آپ کو پیاس لگے تو 10 کلومیٹر دور جا کر آپ کوئی پانی کی بوتل پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ تقاضا ظاہر نہیں باطن کا ہے. بھوک لگ جائے تندور سارے ختم ہو جائے، لیکن آپ بچوں کو دوڑاتے کہیں سے بھی روٹی لا، روٹی نہیں تو بریڈ لا، کچھ بھی لا، بھوک لگی ہے، تقاضا باطن کا ہے نا. تو جس طرح یہ تقاضا اس تقاضے کو دین میں لانا چاہیے، جب تقاضا باطن کا ہوگا تو ہر چیزیں خود مل جائیں گی. ہر چیزیں جو پیاس اور کھانے کے لیے ہم تلاش کرتے ہیں وہ چیز، صرف اس کا اینگل چینج کرنا ہے، زاویہ چینج کرنا ہے، اس کا زاویہ چینج کرنا. اور وہ کب چینج ہو جائے گا؟ جب خدا یاد رہے گا. ایک دفعہ فجر کی نماز میں چلو آج سے اپناتے ہیں، اذان ہوئی ہمارے کانوں میں آواز آئی، الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے. دل نہیں ہو رہا ہمارا، لیکن یہ سوچنا کہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اور تو نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، اور محبت یہ ہے کہ جب محب بلائے اپنے دیدار کے لیے تو بھاگا بھاگا پھرے، اور بعد میں منافق بن کر کہے کہ جناب میں محبت کرتا ہوں. تھوڑی غیرت کو ہموار کریں، حیا کو ہموار کریں، اور چھوڑیں بستر کھڑے ہو جائیں، اور مجھے بتائیں پوری زندگی آپ نے فجر پڑھی، اس فجر کی لذت کیا ہے پھر بتائیے گا. اپنے آپ سے لڑ کر جو دین کی طرف آنا ہے، یہ لڑنا صرف اس لیے کہ چار پانچ دشمن آپ نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ نیکی کی طرف آنا بڑا آسان ہے، یا آپ نے گناہ کی طرف آنے کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ مشقتیں کی ہیں تو کچھ ہمارا سسٹم خراب ہو گیا ہے. لیکن تھوڑا زور دے کر ایک دو دن اگر ہم نیکیوں کی طرف آ جائیں گے تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا، جس طرح پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے نماز کی طرف پاؤں خود بخود اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ انقلاب خود ہی آئے گا. تو قرآن مجید نے زکات کی جو فرضیت کی ہے یہ انسان کی باطن کی اصلاح ہے، روزے کی فرضیت انسان کی باطن کی اصلاح ہے، زکات کی فرضیت انسان کی باطن کی اصلاح ہے. باطن کی اصلاح کے ساتھ جب ہم خود بھی نیک ہو جاتے ہیں معاشرہ بھی نیک ہو جاتا ہے، معاشرہ بھی نیک ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید نے اسی چیز کو ذکر کیا سورہ توبہ آیت نمبر 103 کے اندر، خذ من اموالہم صدقہ، اے حبیب ان سے مال لیا کرو. بولے سبحان اللہ، آپ ان سے صدقہ فرض لو، لوگوں سے لو. تو طاہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے حبیب آپ اہل ایمان سے یہ مال لیجئے، یہ زکات کا مال لیجئے، تاکہ اس کے ذریعے آپ ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کریں، تاکہ آپ اس کے ذریعے ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کریں. اب یہاں پر میں ایک بات حضرت امام غزالی کی عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بڑی پیاری بات امام غزالی نے لکھی ہے، کہ دیکھیں امام غزالی نے چند باتیں لکھی کہ اللہ کی راہ میں دینے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اسی مفہوم کو سمجھ لیجئے، زکات کی تمام باتیں یہاں پر واضح ہو جاتی ہیں. آپ فرماتے مومن جب کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، مومن جب کلمہ شہادت پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب یہ دعویٰ کر لیتا ہے تو اسے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے. اور قرآن بھی یہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو سب سے شدید پیار اپنے رب سے کرتا ہے، ٹوٹ کر پیار اپنے بولے رب سے کرتا ہے. یہ مومن کی شان قرآن نے ذکر کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب یہ محبت میں سچا ہے یا کھوٹا ہے، رب کریم اس کا امتحان دو طریقے سے لیتا ہے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ پیاری چیز جو ہے پہلی جان ہے، اس کے بعد مال ہے، اس کے بعد مال ہے، اس کے بعد اولاد ہے. تو ان چیزوں کو اللہ رب العالمین بطور امتحان کے لیتا ہے. جب ایمان کا امتحان، جب جان کا امتحان ہوا تو جہاد کی فرضیت لائی گئی، جہاد کی بولے. اب یہاں پر ایک جہاد کا لفظ میری زبان سے نکل گیا تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. اب جہاد دیکھیں دو قسم کا ہے بنیادی عنوان پر، ایک جہاد قتال فی سبیل اللہ جو خاص شرائط کے ساتھ، خاص صورت کے اندر، خاص قانون کے ساتھ، دشمن خدا کے سامنے مکمل اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اس کے تمام قوانین ہیں، وہ قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک. لیکن مسلمانوں کی ریاست کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، مسلمانوں پر اسلحہ اٹھانے کا جہاد کا کوئی تصور بولے نہیں ہو سکتا. اس میں بربریت یہ سراسر فتنہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ایک بات، اور اصل جہاد جو ہے وہ باہر کے دشمن کے مقابلے میں اندر کے دشمن سے ہے. کس سے ہے؟ اندر کے، جو نفس سے مارا ہے اس سے ہے، جو آپ کو نماز کی طرف نہیں آنے دیتا اور روکتا ہے. اب اس سے لڑو نا، باہر والے سے تو لڑنا بڑا آسان ہے، اس سے لڑو پہلے. جب اندر کے دشمن کو پچھاڑ دو گے تو باہر والے کو آسان سے پچھاڑ دو گے تم، کیونکہ بڑا دشمن اندر کا ہے، بڑا دشمن اندر کا ہے، جو تمہاری جان کے لیے بظاہر راحت کی باتیں کرتا ہے، تمہاری جان کے لیے بظاہر کامیابی کی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ نافرمانی کی باتیں ہوتی ہیں. رب تمہارا کچھ کہہ رہا ہے، نفس تمہارا کچھ کہہ رہا ہے، اس کے مقابلے میں تم جہاد کرو نا. نماز کا وقت ہو گیا ہے، تمہارا نفس تمہیں نماز کی طرف نہیں آنے دیتا، لڑو دشمن سے، آؤ نماز کی طرف. مال تمہارے پاس بہت ہو چکا ہے، تمہارا نفس کہتا ہے اس میں خیانت کر لے، کون دیکھ رہا ہے، لیکن دین کہہ رہا ہے کہ خیانت نہیں کرنی، جس کا مال اس کو اس کے تک ادا کرنا ہے. اب لڑو اس دشمن سے اس فکر کے ساتھ، تمہیں اس اندھیرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا. روزے کا وقت ہو گیا، پیاس لگ رہی ہے، کسی نے کہا جی دو گھونٹ پی لے، نفس کہہ رہا ہے، لیکن اب لڑو اس سے خدا کے نام لے کر، اس شیطان کے ساتھ لڑو، اس نفس کے ساتھ لڑو، اس اندر کے دشمن کے ساتھ لڑو. تو جب اندر کے دشمن کو پچھاڑنا بچوں کا کام نہیں ہے، فرما اس لیے ایک شہید تو وہ ہے جو راہ خدا میں جان دیتا ہے، وہ تو صرف جان اللہ کی راہ میں دیتا ہے، یہ ولی وہ ہوتے ہیں جن کی پوری زندگی خدا کی راہ میں کٹتی رہتی ہے. وہ تو صرف جان خدا کی راہ میں دیتا ہے، یہ پوری زندگی خدا کی راہ میں دیتے ہیں. فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں صرف گردن کٹائے وہ زندہ ہے، جس نے پوری زندگی کٹا دی وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت آسان ہے کہ وقتی کسی کے تقریر کے جذبات میں آ کر ہم دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور جان دے دیں. یہ بہت مشکل ہے کہ جب تک زندگی اور روح کا پرندہ اندر موجود ہے، اللہ کی محبت اور اس کے اور بزرگوں کی نصیحتوں کے غلبے کے ساتھ اس دشمن کا مقابلہ کیا جائے، پہرہ دیا جائے. تصورات پر خیال آیا تو کہاں سے آیا، کیوں آیا، کیسا علاج ہوگا، کہاں دیکھنا ہے، کہاں نہیں دیکھنا ہے، کس چیز کو رہنا ہے. بظاہر فاقہ بھی ہے، بچوں کے لیے پستی بھی ہے، گھر بھی ٹوٹا پھوٹا ہے، لوگ بھی تانے دے رہے ہیں، یہ کر لو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو یہ ہو جائے گا، کون دیکھ رہا ہے. اوروں نے بھی وزارت سنبھال کر ٹینڈر پاس کروا دی، آپ بھی کروا دیں. اوروں نے بھی جناب اپنے تعلقات پر الٹے سیدھے کام کر لیا، آپ بھی کر لیجئے. لیکن وہ لڑتا ہے اور اللہ کے خوف کو اپنا معاون بنا کر لڑتا ہے. یہ ہو اصل مجاہد، جس نے شعور سے لے کر مماد تک پوری زندگی خدا کے دشمن سے جہاد کرنے میں گزاری ہے. اس لیے جہاد اس قتال کے مقابلے میں جہاد اکبر کہلاتا ہے. اور صحابہ کرام علی مردوان سب سے بڑے مجاہد ہیں، جنہوں نے جہاد میں نفس بھی کیا، جہاد میں سیف بھی کیا، جہاد میں نفس بھی کیا اور جہاد بس سیف بھی کیا. تو امام غزالی بڑی پیاری بات اشارہ فرماتے، توجہ سب سنان فرمائے، فرمائے جان کی جو محبت ہے اس کا امتحان جہاد سے رکھا گیا. کیوں؟ تم اللہ سے پیار کرتے ہو، لہذا اس کے کہنے پر جان دے دو. اور اس کے کہنے پر جان کیسے دینا ہے، میں جنگ بدر کا ایک واقعہ پیش کروں آپ کے سامنے. جنگ بدر لڑی جا رہی ہے، جنگ بدر لڑی جا رہی ہے، ایک صحابی جو ہے وہ جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں چار کھجور ہیں، کتنے بولیں، کتنے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ پر تشریف فرما ہے، اگر آپ بدر پہنچ گئے ہیں تو، جہاں پر وہ مسجد بنی ہے، مسجد عریش. اب اسی احاطے میں کہیں نہ کہیں ایک جگہ موجود ہے، مقدس بقعہ اقدس، جہاں پر میرے آقا کا سب سے پہلا خیمہ لگا تھا. عریش اس خیمے کو کہتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لگا. سرکار اس میں آرام فرما تھے. وہ صحابی قریب سے گزرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی بشارتیں دے رہے تھے، تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور جنت مجھے مل جائے گی؟ سرکار نے فرما ہاں مل جائے گی. فرما جنت کیسی ہے؟ فرما وہ جنت انارد السماوات والارض، فرما جنت ایسی ہے جس کی چوڑائی زمین آسمان سے زیادہ ہے. تو حیران ہوئے کہ جس کی چوڑائی زمین آسمان سے زیادہ ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی. قرآن عرض کا ذکر کرتا ہے، چوڑائی کا، کہ اس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. آسمان کا کنارہ کوئی جانتا ہے؟ اس آسمان کے برابر جنت کی چوڑائی ہے، تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی. بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے حضور کتنا ملے گا؟ فرمایا تیری اس دنیا سے زیادہ تجھے ملے گا. کرنا کیا ہوگا؟ کہ جہاد میں چلے جا اور شہادت کا درجہ لے لے. اب دیکھیں محبت الہی میں سرشار کیسے ہیں. وہ ایک کھجور کھا رہے تھے, تین کھجور ہاتھ میں تھے, وہ تین کھجور پھینک دی انہوں نے, تین کھجور پھینک دی اور فوراً جہاد کی طرف, میدان جہاد کی طرف بڑھنے لگے. کسی نے کہا یہ تین کھجور تو اٹھا لو اور کھا لو. تین کھجور کھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو وہ کہتے اگر یہ میں جنت کے, میرے اور جنت کے درمیان تین کھجور حائل ہیں, میں نہیں چاہتا کہ اتنا وقت میں ضائع کروں تین کھجور کھانے میں جو جنت تک پہنچنا ہے, اور اگر میں نے تین کھجور کھائے اور جنت کو نہ پایا تو یہ میری زندگی کا سب سے طویل وقت ہوگا. کھجور پھینکے اور جامع شہادت کو نوش فرمایا. تو یہ حب الہی میں سرشاری کا جذبہ, والذین آمنوا شد حب للہ, کہ وہ مومن جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ کر خدا سے محبت کرتا ہے. اور دوسری چیز جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اس کا مال ہے. کیا ہے مل کر کہیں, کیا ہے؟ مال ہے. امام غزالی کہتے ہیں وہ اس کا مال ہے, اور مال کا امتحان اللہ رب العالمین نے زکات کی صورت میں لیا ہے. مال کا امتحان اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ صدقات کی صورت میں لیا. اب ذرا سنیے آخری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اپنے مرحلے کی طرف جا رہا ہوں میں. ابھی تو ہم نے صرف زکات کے موضوع میں مقدمہ ہی ذکر کیا ہے, ابھی تو وہ حدیث رہ گئے ہیں اور تمام باتیں رہ گئی ہے. وہ انشاءاللہ وقت آنے پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ رب العالمین اس کے حبیب نے چاہا زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز. پھر اس میں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں نا, کیونکہ ہم بھی خرچ کرنے والے بیٹھے ہیں الحمدللہ, ہر مسلمان زکات دیتا, تو اب ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکے تھوڑا, میں بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں. تین درجے ہیں, کتنے؟ اللہ کی راہ میں دینے والوں کے تین درجے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں پہلا درجہ تو وہ ہے جو کچھ رکھتے ہیں تو ان کو فکر ہوتی ہے, اور جب بانٹ دیتے ہیں تو سکون ہوتا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو کچھ رکھتے ہیں اپنے پاس تو بے چینی ہوتی ہے, جب بانٹ دیتے ہیں, بولیں جب بانٹ دیتے ہیں تو شکر ہوتا ہے. علامہ جوزی نے لکھا کہ شقیق بلخی بہت بڑے صوفی بزرگ تھے, ان کی خدمت میں بزرگ آئے, انہوں نے کہا شقیق یہ بات بتاؤ تم اپنے مریدوں کی تربیت کیسی کرتے ہو, ان کو توکل میں مضبوط کیسے کرتے. یہ ہم جیسے آدمی اس رفتار پر تو نہیں پہنچ سکتا, اس لیے میں نے تین قسمیں بتائی آپ کو. ہم تو بالکل تھرڈ کلاس میں ہیں, اس تھرڈ کلاس میں بھی رہے ہیں تب بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, لیکن اس سے نیچے نہیں اترنا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نا جی ایمان کے تین تقاضے ہیں, ہاتھ سے روکنا, منہ سے بولنا اور دل میں برا ماننا. ہم تو دل میں برا مانتے ہیں. میں نے کہا نہیں, وہ تیسرے میں رہو گے تو پھر نیچے ہی جاؤ گے, بیچ میں رہو تاکہ اوپر سے گرو تو تیسرے میں تو آؤ. پہلا منصب تو ہمارا نہیں لیکن کم سے کم دوسرا تو ہو. کہتے جی ہم تو دل میں برا مانتے ہیں. دل میں برا ماننے میں آدمی بہت دیر تک اپنے آپ کو روک سکتا ہے, اس کی طبیعت بدلتی ہے. اگر دل میں برا ماننا خود اس کے لیے ایک اچاٹ موضوع ہو گیا تو پھر تو وہ بالکل گیا اور برائی مبتلا ہو جائے گا. لیکن ہاں دل میں بھی برا مانے اور زبان سے بھی منع کرے, اس لیے کہ جب زبان سے بولے گا تو ضمیر اس کو ملامت کرے گا جب وہ خود جائے گا تو, کہ لوگوں کو نصیحت کر رہا تو خود اس طرف جاتا ہے. تو زبان سے بولنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایسے. اور میں انشاءاللہ اس کے تقاضے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ نیکی کی دعوت دینی کس طرح ہے, اور اس کے اخلاقی تقاضے حضور کی سیرت کے اعتبار سے ہوتے کیسے ہیں بالتدریج. اسی لیے ہم نے اس موضوع کو قبلہ بھائی عبد الوہاب صاحب کے اس پروگرام کے اندر جو موضوع کو ہم نے چینج کیا ہے وہ یہ ہے نصاب زندگی, کہ ہم اپنی زندگی کا دستور کیا ہے, اس پر آنا کیسے. تو یہ تو صرف زندگی کیا ہے, ہم تو زندگی کی ٹریک پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو خدا کو بھول جائے وہ تو جانور سے بدتر ہے, اس کی کیا زندگی ہے. زندگی تو اس کی ہے جسے خدا یاد ہے, اور جسے خدا یاد ہے اب اسے نصاب یاد ہوگا. تو یہ نصاب زندگی میں ہم نے پہلے زندگی کو سمجھنا ہے. زندگی یہ روح کا نام نہیں ہے, زندگی تو اس چیز کا نام ہے, زندگی تو اس چیز کا نام ہے کہ بندے کو خدا یاد رہے. مل کر کہیں بندے کو. میں یہ تین چیزیں پیش کرتا ہوں, لیکن ایک نقطہ گزشتہ تقریب میں رہ گیا تھا, وہ یہ کہ رب کریم فضل بھی فرماتا ہے اور عادل بھی فرماتا ہے. اس پر میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک عورت جس کی پوری زندگی گناہ میں گزری تھی, جب وہ کنویں کے قریب سے گزرنے لگی تو دیکھا کہ کتا جو ہے وہ پیاس سے بلک رہا ہے. اس کو بہت ہی زیادہ احساس ہوا اور بڑا جذبہ خیر خواہی کا اس کے اندر جاگا. اس نے فوراً اپنے موزے کسی طریقے سے کنویں کے اندر ڈالے, پانی نکالا اور پانی اس کو پلایا. کتے کی جان بچ گئی, رب کی رحمت جوش میں آ گئی اور اس کے گناہ معاف ہو گئے. وہ برسہ برس کی نمازیں نہیں پڑھی تھی اس نے, بڑے گناہ اس نے کیے تھے. فرمایا وہ برسہ برس کی نماز تو گنے تو عادل کی بات ہے, ہم نے بخش دیا یہ فضل کی بات ہے. فرمایا ایک نیکی ہمیں اچھی لگ گئی اور وہ ہم نے بخش دیا. تو لہذا جو ڈراتے نا یہ ہوگا, تو اس سے کہا یہ فضل بھی ہے, اور فضل ہی پر تکیہ کر لینا ہے بہت بڑی نعمت. لیکن اس کا عادل بھی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اگر پوچھے کہ تو نے ایسا کیوں کیا تھا تو پھر جواب کیا ہوگا. اس لیے میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول پیش کیا، اور ہمارے ضمیر پر جو مٹی چڑھ گئی ہے، دبیز ریت چڑھ گئی ہے، اور ضمیر کا وہ آئینہ بالکل مایوب ہو گیا ہے، تھوڑا اس کو صاف کریں تاکہ اچھی اصل تصویر اس سے ظاہر ہونے کی کوشش ہو جائے. اور یہ سینہ جب صاف ہوتا ہے نا تو ملا علی قاری علیہ رحمت الباری مرقات شرح مشکات حدیث جبریل کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ولیوں کو غیب پتا کیسے چلتا ہے، فرما ان کا دل بالکل چمک رہا ہوتا ہے، آئینے کی طرح بولیں چمک رہا ہوتا ہے. اگر میں یہاں پر کوئی عبارت لکھ دوں بڑی بڑی اردو میں، کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دوں اور آپ نہ دیکھ رہے ہوں، اور میں سائڈ سے اگر آئینہ رکھوں، آئینے میں اس کی تصویر آ جائے، عکس آئے گا تو آپ بھی دیکھ لیں گے، لیکن آئینے پر بہت زیادہ مٹی چڑھی ہوئی ہوگی تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. تو فرمایا لوہے محفوظ پر خدا نے تقدیریں اور غیب کو لکھ دیا ہے. اہل اللہ کے دل جب خدا کی محبت سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں اور آئینے کی طرح شفاف ہوتے ہیں تو وہ لکھی ہوئی عبارت اور سطریں ان کے دلوں میں چمکنا شروع ہو جاتی ہے. سیٹلائٹ اگر کام کر رہا ہو تو تمام کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے. لوگ تو ولایت کی باتوں کو شرک کہتے ہیں، لیکن میں بڑا حیران ہوں کہ جو موجودہ دور کی سائنسی ترقیات کو مان رہے ہیں، تو جب مادی ترقیوں میں انسان تمام کائنات کو ایک مختصر سے ڈسک پر لا کر مختص کر دیکھتا ہے، اور کئی پروگرامز کو لا کر، ایک ہارڈ ڈسک دیکھیے ہماری کمپیوٹر کی وہ کیسی ہے، اس میں لا کر جمع کر سکتا ہے، تو کیا اس کو مومن کے دل سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی؟ اس کی ایمانی قوت سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی؟ جب انسان اپنی مادی ترقیوں سے مسافتوں کو سمیٹ کر لا کر، مسافتوں کو سمیٹ کر یہ نئی جی جدتیں پیدا کرے جس سے مسافتیں ختم ہو گئی ہے، تو کیا اللہ رب العالمین کے محبوبوں کی جو کرامت کی وہ شان نہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل اور وہبی طاقت سے ان کے لیے مسافتوں کو ختم کر دے؟ آصف بن برقیہ کے لیے جو تخت منگوائے یہ ممکن ہو جائے؟ یہ ساری چیزیں جس طرح سائنس کی ترقی ہوگی، اہل سنت کے نظریات کی تمام تصدیق ہوتی چلی جائے گی، جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، جس کو الحمدللہ ہم معمولات اور بزرگان صوفیہ کی کرامت کے اندر ذکر کرتے ہیں. میری بات سنیے میرے دوست، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے تین شعبے ہیں، جو تھوڑا سے وقت ہمارے پاس رہ گیا اس میں مکمل کروں. ایک بات، ایک شعبہ تو ان اعلی ضمیر لوگوں کا ہے جو والذین آمنوا اشد حبا للہ کے سب سے پہلے پرواز ہیں، جو حضور نے فرمایا کہ میری امت کا جب پہلا گروہ آ کر پل صراط پر کھڑا ہوگا نا، بولے نا سبحان اللہ، ان کے صدقے ہم بخشے جائیں گے. جو پہلا گروہ کھڑا ہوگا، بخاری کے حدیث فرمایا ان کا چہرہ چودھویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا ہوگا، پل صراط پر کوئی پاؤں نہیں رکھ سکتا، فرمایا وہ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، وہ یہی لوگ ہوں گے. شقیق بلخی کے پاس بزرگ آئے، کہنے لگے تم اپنے مریدوں کو کیسی تربیت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تربیت ایسی کرتا ہوں کہ جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہوں صبر کرو، کچھ نہیں ہو تو کہتا ہوں صبر کرو، کچھ مل جائے تو کہتا ہوں شکر کرو. تم نے کہا یہ تو کتے کا کام ہے، حالانکہ یہ ہمارے درجے کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے، لیکن ان کا ظرف، ان کی استقامت، ان کی روحانیت میں بلندی کے اعتبار سے انہوں نے فرمایا تو کتے کا کام ہے، کتے کو جب تک نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا رہتا، مل جائے تو مالک کے آگے دم ہلاتا ہے. تو آپ نے فرمایا تو آپ کس منزل پر ہیں؟ فرما ہم تو اس منزل پر ہیں جب نہیں ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں، اور مل جاتا تو بانٹ دیتے ہیں. تو یہ پہلے لوگوں کا وہ طبقہ ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے وہ کمال اور روحانیت عطا فرمائی. اللہ ان کے صدقے ہمارے دلوں پر خاص کرم فرمائے، اور ہمارے دلوں پر جو دنیا کی محبت کا غلبہ ہے اس کو فنا کر دے. اسی طرح آپ دیکھیں ابو داؤد شریف، جو سیاح کا بڑا زبردست مجموعہ ہے ابو داؤد شریف، اس میں موجود ہے کہ نبی مکرم ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1678، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ کوشش میں رہا کرتا تھا کہ ابو بکر پہ بازی لے جاؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پر ہماری سیڈیز موجود ہے، کبھی دیکھیے گا سنیے گا، ہم نے اس حقائق کو صوفیہ کی زبان سے، ہماری کوئی ایجاد نہیں ہے، بزرگوں نے جو کتابوں میں لکھا جو بیان نہیں کیا جاتا اس کو جمع کر کے ہم نے سنا دیا ہے. اس موضوع پر بھی آپ سیڈیز دیکھیے گا انشاءاللہ، کہ آخر حضور نے ان چاروں ہی کو خلیفہ کیوں بنایا تھا، ان کی اور حضور کی طبیعت کے اندر کیا مماثلت تھی، اور حضور نے خاص طور پر جو دو کو اپنے ساتھ رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے. اس کو ہم نے صوفیہ کے اقوال سے پیش کیا ہے، پھر آپ کے دل کے اندر ایک سمندر پھٹ پڑے گا صحابہ کی محبت کا، کہ جو مرتبہ اللہ رب العالمین نے شیخین کو عطا فرمایا ہے، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کو. حضرت عمر کہتے ہیں میں ہمیشہ اس کوشش میں رہتا تھا کہ ابو بکر پر بازی لے جاؤں، بازی لے جاؤں، بازی لے جاؤں. کہتے ہیں غزوہ تبوک میں جب حضور نے صدقے کے لیے کہا تو میں اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لایا، حضور نے فرمایا
عمر کیا لایا؟ کہا آدھا گھر پہ ہے آدھا حضور آپ کے لیے. کہا اچھا رکھ دو. عبد الرحمن تم کیا لائے؟ کہا حضور سونا لایا. ابو بکر آ گئے سارا اٹھا کر. کہا ابو بکر تو کیا لایا؟ کہا حضور سارا گھر لے آیا. کہا گھر کے لیے کون ہے؟ کہا اللہ اس کا رسول ہے. اللہ اس کا رسول ہے. تو یہ پہلی صف کے وہ لوگ ہیں کیونکہ یہ محبت میں سب سے زیادہ صادق ہے نا, تو امتحان میں بھی نمبر بنائے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن اللہ سے شدید پیار کرتا ہے, اور پیار کا امتحان مال میں ہوتا ہے. جو مال کو چھوڑ کر خدا کی طرف جتنا آئے گا وہ اتنا گریڈ پکڑے گا. ابو بکر ایمان میں امت میں سب سے زیادہ اکمل اور صادق ہے, اس لیے انہوں نے آدھی چیز نہیں سب دے دیا اور بتایا میں سب سے زیادہ خدا کی محبت میں سچا ہوں, سب دے دیا. اور ہمیں حضور نے فرمایا سب نہ دو. حضور کی حدیث ہے, میرے آقا کہتے ہو میرے امتیوں کم صدقہ کرو. حضور کیا کہتے ہیں؟ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, مفہوم پیش کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں اپنی امتیوں کو کم صدقہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں خود کو مانگنا پڑ جائے. اور ابو بکر کو کچھ نہیں کہتے حضور, اس لیے کہ ہم دیں تو پھر دل دکھتا ہے, اس کا دے دے تو دل خوش ہوتا ہے. تو ابو بکر جیسے ہم نہیں ہو سکتے. تو جس کی جیسی طبیعت ویسا اس کا درجہ رکھا ہے اللہ کی راہ میں. ہمیں سرکار نے فرمایا زکات دو, لیکن اس کے بعد صدقہ اتنا دو کہ تمہارا مال ختم ہو جائے, تم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ, کم دو. اور ابو بکر سب کچھ دیتے ہیں, ان کو کچھ نہیں کہتے. اس لیے کہ ہم تھوڑا زیادہ دے دیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ ایک وقت کا چاول رکھ لیتے تو شاید رات کو کام آ جاتا. ہم نے خامہ کا پڑوس میں دے دیا, دوست کو دے دیا. تو یہ رونا دھونا جس طرح ہماری طبیعت ہے, جس طرح ہماری کیفیت ہے, اس طرح کے گھٹیا ہمارے سوالات ہیں اور ہمارے احساسات ہیں. سیدنا صدیق اکبر جیسی نفیس طبیعت ہے, جتنی اعلیٰ طبیعت ہے, اس لیے ان کے لیے انفاق فی سبیل اللہ وہ ہے جو شقیق بلخی کو ان کے شیخ نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جنہیں کچھ نہیں ملے تو شکر ادا کرتے ہیں, مل جائے تو سب خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں. اور فرمایا کہ دوسرا درجہ سن لیجیے آپ, دوسرا درجہ وہ لوگوں کا ہے, کیونکہ سورۃ توبہ میں آیا کہ والذین یکنزون الذهب والفضۃ, وہ لوگ جو سونا چاندی کے خزانے بناتے ہیں. اللہ فرماتا سورۃ توبہ میں جو سونا چاندی کے خزانے, سونے پہ سونا چاندی پہ چاندی, تجارت پیسے پہ پیسہ جمع کرتے ہیں, گڈیوں کی گڈیاں جمع ہو رہی ہیں, منع نہیں ہے. لیکن منع کب ہے؟ قرآن ذکر کرتا ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, لیکن اللہ کی راہ میں ایک ٹکا نہیں دیتے, زکات نہیں دیتے. فرما فبشرهم بعذاب علیم, انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجیے کہ یہی مال گنجا سانپ بن کے ان کے سروں پر ہوگا. دنیا میں بھی مال کی حوث میں اور غرق ہوتے چلے جاؤ گے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے کہا کہ میرے پاس سونا بہت ہے, تو آپ نے فرما تو زکات دیتا ہے؟ کہاں, فرمایا عذاب تیرے لیے نہیں ہے, تیرے لیے نہیں ہے. اور میری ماں حضرت ام سلمہ کہتی کہ میں حضور کے پاس آئی تو میں نے سونے کی پازیب پہنی ہوئی تھی, سونے کی جس کو پائل بھی کہتے ہیں, پازیب کہتی ہیں, کہ میں نے پہنی ہوئی تھی. سرکار کی خدمت میں آئی اور میں نے کہا کہ حضور یہ کنز ایک خاص اصطلاح بن گئی, ٹرمز بن گئی. کنز اس مال کو کہا جانے لگا کہ جو جمع کرو دو اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں نہ دیا جائے, زکات نہ دی جائے اور اس کو جمع کیا جائے, وہ کنز کہا گیا. اور کنز کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ کنز خزانہ ہے, خزانے کو دبا کر رکھا جاتا ہے. فرمایا جو زکات دے اور خزانے کو ساتھ زمین کے نیچے بھی رکھے تو وہ کنز نہیں ہے, وہ مال اس کی شفاعت کرے گا, وہ مال اس کے لیے باعث برکت بنے گا جب زکات وہ دے رہا ہو. اور اسی طرح ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میں حضور کے پاس گئی, حضور کی اہلیہ ہیں, ہماری ماں ہیں, کہتی ہیں کہ میں نے سونے کی پازیب پہنی ہوئی تھی, سرکار کے پاس پہنچی تو میں نے کہا حضور یہ کنز ہے, یہ جمع کیا ہوا خزانہ ہے جس پر زکات نہ دی جائے. سرکار نے فرمایا جب تک یہ زکات نہ دی گئی یہ کنز ہے, اور جب زکات دے دی گئی تو یہ کنز نہیں ہے, یہ باعث برکت ہے. تو ایک تو آپ یہ سن لیجئے, پہلا وہ درجہ تھا جن کی میں نے صفات بیان کی. اب دو درجہ ہیں, زکات دیتے ہیں, اب دوسرا درجہ والا بھی زکات دیتا ہے, تیسرا درجہ والا بھی زکات دیتا ہے, لیکن دونوں میں پھر بھی فرق ہے, دونوں میں پھر بھی فرق ہے. وہ ان جیسا تو ہم ہو ہی نہیں سکتے جو سب کچھ دے دیں, ادھر زکات کا تصور نہیں ہے, سب جو آیا بس اسی بک گیا. زکات تو سال گھومنے کے بعد ہوتی ہے نا, ادھر ایک منٹ نہیں رکتا تو سال کہاں سے آئے گا. ان جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا, وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں, ان کا ایمان اور یقین اس قدر قوی ہے. جب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات چکا دیے ہیں, ابو بکر ایسا ہے جس کے احسان کو میں نے خدا پر چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اب دیکھیں دو جماعتیں آ گئیں سامنے, دوسری اور تیسری, جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, زکات دونوں دیتے ہیں, لیکن جو دوسرا درجہ ہے وہ تیسرے پر فوقیت اس لیے رکھتا ہے کہ جو جو مال کو بچا کر رکھتا ہے، جو مال جمع کرتا ہے، حلال طریقے سے مال جمع کرتا ہے، بینک بیلنس کرتا ہے، تجارت کو بڑھاتا ہے، کاروبار کو بڑھاتا ہے، لیکن کس لیے؟ کہ کبھی مجھے ضرورت پڑ جائے، میرے بچوں کو ضرورت پڑ جائے، میرے رشتہ داروں کو ضرورت پڑ جائے، یہ نیت اس کی ہوتی ہے. دوسرا وہ زکات بھی ادا کرتا ہے. تیسرا یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اس کے خزانے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں. وہ نہیں کہتا بھائی ابھی تو زکات دی تھی ابھی کیوں دوں، وہ اس قسم کی باتیں نہیں کہتا. کیونکہ اگر کہنا ابھی تو زکات دی تھی ابھی کیوں دوں، تو جواب آتا ہے کہ جو تو گن گن کے دے رہا ہے تو اگر خدا نے تجھے گن کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تجھے تو چاہیے کہ ایک جھٹکے کے اندر لا حساب بے تعداد مجھے مل جائے. تو خدا کی راہ میں تو نے اگر زکات دے دی تو فرض ادا کر دیا، لیکن جو نفلی تقاضے ہیں، جو اور ذرائع ہیں، اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو ایک شخص جو ہے وہ جو تیسرے درجے پر اور ایسے گھٹیا آدمی کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، گھٹیا اس اعتبار سے کہ زکات تو دیتا ہے لیکن دوسرے کے مقابلے پر یہ گھٹیا ہے، اور دوسرے کا درجہ اس سے اوپر اس لیے ہے کہ وہ شخص بھی مال جمع کرتا ہے، یہ بھی مال جمع کرتا ہے، وہ بھی بینک بیلنس اکاؤنٹس بڑھاتا ہے، یہ بھی بڑھاتا ہے، وہ بھی تجارت کو فروغ دیتا ہے، یہ بھی تجارت کو فروغ دیتا ہے، وہ بھی ترقی کرتا ہے، یہ بھی ترقی کرتا ہے، لیکن وہ مال اس لیے رکھتا ہے کہ کبھی میں بیمار ہو گیا، میرے بچے بیمار ہو گئے تو میں ان پر خرچ کروں گا، میرے والدین پر خرچ کروں گا، میرے رشتہ داروں پر خرچ کروں گا، اڑوس پڑوس پر خرچ کروں گا، اور بالخصوص دینی کام. جس طرح کہ دیکھیں یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، یہ زکات کے پیسے سے تو نہیں ہو رہا، زکات کے پیسے سے تو نہیں ہو رہا. تو یہی وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین یہ دوسرے درجے میں رکھتا ہے. بولیں سبحان اللہ. دوسرے درجے میں رکھتا ہے کہ جو صرف زکات دینے تک محدود نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جس وافر مقدار میں خدا انہیں دیتا ہے تو سالہ سال وہ اپنے خزانوں کے منہ کھلے رکھتے ہیں. یہ فکر میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی آئیڈیل فکر ہے، کہ جو درس قرآن میں، جو ایک ایک درس میں جو ہزاروں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، تو یہ زکات کی مد سے تو نہیں جاتا ہے، یہ اس مد سے جاتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ تیسرے درجے سے بڑے ہیں اور پہلے سے چھوٹے ہیں. بولیں سبحان اللہ. اس حقیقت کو ذرا سمجھیں آپ، یہ تیسرے سے اوپر اور پہلے سے نیچے ہیں. رب کریم فرماتا ہے کہ یہ زکات تو دیتے دیتے ہیں لیکن پھر خزانوں کو بند نہیں کر دیتے، بلکہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ وات المال علی حب ذوی القربا، وہ مال سے محبت کے باوجود اپنے رشتہ داروں کو دیتے رہتے ہیں. بولے نا سبحان اللہ. والیتامہ، مال سے محبت کے باوجود یتیموں کو بھی دیتے رہتے ہیں. اللہ نے کتنا پیارا جملہ کہا ہے، علی حب ہی، محبت ہے انہیں بھی مال سے، بہت پیار کرتے ہیں مال سے، صبح نکلتے ہیں شام کو آتے ہیں، دن رات ساری محنت کر چلاتے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑی بڑی ٹیکسٹائلیں چلاتے ہیں، مال سے محبت ہے، لیکن اصل محبت ہم سے ہوتی ہے نا. تو زکات کے بعد پھر وہ غریبوں کو بھی دیتے رہتے ہیں، پورا سال دیتے رہتے ہیں، یتیموں کو دیتے رہتے ہیں، والمساکین، مساکین کو دیتے رہتے ہیں، وہ اپنے سبیل اور مسافروں کی مدد کرتے رہتے ہیں، وہ سائرین اور پھر رقاب، اور وہ جو اللہ کی راہ میں سوال کرتے ہیں مسکین، ان کو دیتے رہتے ہیں، جو قید و بند کی صحبتیں اختیار کر رہے ہیں، جو اسیر ہیں، جیلوں کے اندر ہیں، ان کی بھی مدد کرتے رہتے ہیں، اور جو غلام ہیں ان کو بھی آزاد کرتے رہتے ہیں. واقام الصلاۃ واتا زکات، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکات بھی ادا کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ زکات نہیں ہے، اس کو الگ ذکر کیا ہے، زکات کو بعد میں ذکر کیا ہے، اس سے پہلے وہ نفلی صدقہ ذکر کیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے انہیں مال دیا، مال سے محبت انہیں ہے، لیکن صرف یہ نہیں کہ بھائی ہم زکات، ہم صرف سال سال دیتے ہیں، باقی جائیے یہاں سے. ہاں اگر واقعی میں کوئی سوداگر اور ڈکیت ہو تو اس کو یہی کہنا چاہیے، جو مال کا حریص ہو اور بھیک مانگے اور اپنے آپ کو سوالی بنائے، تو پھر اس پر تو حدیث میں لعنت آئی ہے، اور فرمایا کہ جو اپنا شیوا بنا لے ہاتھ پھیلانا، اور ایمان کو اور اپنی ایمانی حیا اور غیرت کو پامال کرے، تو حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا. تو اگر یہ بھکاری جیسے، جس طرح کہ آج کل گداگیر ہیں جنہوں نے پیشہ بنایا ہے، تو ان کے لیے تو یہ جملہ صحیح ہے، لیکن مساجد ہیں، مدارس ہیں، رشتہ داروں میں غریب ہیں، بچیوں کی شادیاں ہیں، دیگر اور معاملات ہیں، اس کے لیے وہ یہ نہیں کہتے کہ سال سال میں لیتے رہنا، بلکہ فرمایا وات المال علی حب ذوی القربا، مال سے محبت ہونے کے باوجود وہ رشتہ داروں کو دیتے رہتے ہیں. یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں. بولے کون ہیں یہ؟ مل کر کہیں کون ہیں یہ؟ اب آئیے تیسرے درجے کے لوگ. اور آخری بات، تین درجے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. یہ تیسرا درجہ کس کا ہے؟ وہ جو صرف زکات کی مقدار پر اختصار کرتے ہیں، بس زکات کی مقدار پر اختصار، بس ہم نے زکات دے دی، بس بہت بڑا احسان کر دی، بس زکات دے دی، بس زکات دے دی. وہ بھائی رشتہ دار تمہارا بیمار ہے، اپنے بچے بیمار ہو تو تم تو پیسوں کے انبار لگا دو، یہ تمہارا رشتہ دار بیمار ہے، یہ فلاں بندہ بیمار ہے، تم اگر اس کو دے دو تو سمندر میں قطرے کا نہیں، بس. تو یہ بخیلی جو ہے
یہ بڑی خطرناک ہے. اگر بندہ فرض سے ہٹ کر نوافل کی کثرت نہ کرے تو فرض بھی جاتا ہے. پھر جس کو عادت پڑ جائے نا سنتیں چھوڑنے کی، اللہ معاف کرے کہ جی فرض تو پڑھنا ہے سنت چھوڑنے کی، تو میں دیکھتا ہوں کتنے دیر تک فرض پڑتا ہے یہ بھی دیکھ لیجیے. جو نفل چھوڑتا ہے وہ سنت چھوڑتا ہے، جو سنت چھوڑتا ہے فرض سے بھی جاتا ہے. تو لہذا دوسرے درجے کے وہ لوگ ہیں جو زکات فرض تو دیتے رہتے ہیں لیکن اللہ اس کو قبول کر لے اس کے لیے راضی کرنے کے لیے پورا سال نفلی صدقہ بھی کرتے رہتے ہیں. کہ مولا تو نفل صدقے کے بارے میں پوچھے گا تو نہیں، پوچھے گا زکات کے بارے میں، لیکن میری نیت کہیں اس سے نہ پھر جائے اور تو ناراض نہ ہو جائے، اس لیے زکات کو مستحکم کرنے کے لیے میں پورا سال تیری راہ میں دیتا رہوں گا، تیری راہ میں بولے دیتا رہوں گا. اللہ اکبر. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت بڑی زبردست نادل ہوئی جو زکات کے فوائد کا ادراک کے حوالے سے ہے کہ وَمَن يُوقَ شُقَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا جو اپنے نفس سے میں بخل سے بچ گیا، جو اپنے نفس میں بخل سے بچ گیا، فرمایا سو وہ سب سے بڑا کامیاب رہا، سب سے بڑا فلا یافتہ رہا جو اپنے نفس کے اور اپنے باطن کی بخل سے بچ گیا. اب بخل کئی چیزوں کا ہوتا ہے، کوئی آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے آپ نہیں دے رہے، دے سکتے ہیں، کوئی آپ سے ایڈریس پوچھ رہا ہے آپ نہیں بتاتے، کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر اپنی گاڑی وہاں پارک کر لو تو میری گاڑی بھی یہاں پارک ہو جائے گی، نہیں کرتے. یہ روز مرہ کے کام ہے. تو یہ بخل ہے، بخل، بخل کی کئی چیزیں ہیں. انسان جب انانیت پر آ جائے، خود غرضی پر آ جائے، یہ بخل کی چیزیں ہیں. اور یہ بخل پھر بندے کو کہاں پر لے جاتی ہے؟ خود پسندی کی طرف لے جاتی ہے، اور کوئی کام وہ اللہ کی راہ میں نہیں کرتا. تو اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ جس کے نفس کو بخل سے پاک کر دیا گیا وہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا. جو نفس کا فیاض ہو گیا، جو نفس کا فیاض ہو گیا، جو مال دینے میں فیاض ہے، وہ ہر شعبے اور خیر خواہی کے اندر فیاض ہے. آئیے اس درس کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور حضور کی اس حدیث کو میں پیش کرتا ہوں جو المعجم الکبیر جلد نمبر 10 حدیث نمبر 1196. حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ سید عالم نے شاہ فرمایا کہ زکات سے اپنے مالوں کی حفاظت کرو. بولیں سبحان اللہ. زکات سے اپنے مالوں کی، بولیں مالوں کی حفاظت کرو، اور صدقات سے اپنی بیماریوں کے لیے دوا ڈھونڈو. یہ صدقات تمہاری بیماریوں کی دوا ہے، اور زکات تمہارے مالوں کا محافظ ہے. اور فرمایا کہ مصائب اور ناگہانی مصیبتوں سے بچنے کے لیے دعا کے طریقے کو اختیار کرو. مال کی حفاظت چاہتے ہو تو زکات دو، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو صدقہ دو، اور ناگہانی مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو دعا کے جامن کو کثرت کے ساتھ پکڑ لو. یہ میں نے، وقت اختتام کی طرف ہو گیا ہے، لہذا میں نے چند باتیں مقدمے کے اعتبار سے زکات کی حکمت کے حوالے سے یہ آپ کی خدمت کے اندر میں نے ذکر کیا ہے. لیکن انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی درس ہوگا، اب اس کے بعد جو بھی درس جو اعلان ہو جاتا ہے معرفانی صاحب کرتے ہیں، اس میں انشاءاللہ العزیز زکات کے اس ٹاپک کو ہم مکمل کریں گے ان تمام تر مسائل کے ساتھ، اور بالخصوص آج بزنس کمیونٹی جس اعتبار سے ترقی کر چکی ہے اور ان سے اٹھنے والے وہ الجھے ہوئے سوالات ہیں، انشاءاللہ اس کو باقاعدہ سوال در سوال کر کے اس کی حکمت آمیز جوابات جو فقہا نے لکھے ہیں اس کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اور قرآن میں جہاں پر متعدد جگہوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو طریقے ذکر کیے گئے ہیں، اس تقاضے جو آج کے درس کے اندر رہ گئے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کو بھی پیش کیے جائیں گے. آج کے درس میں صرف یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہم تھوڑے اپنے ضمیر کے طور پر بیداری کریں اور اللہ رب العالمین کی راہ میں دینے کے لیے کوشش کریں اور دینے کے لیے آگے بڑھیں، اپنے رشتہ داروں کی صورت میں، اپنے دوست احباب کی صورت میں، اپنے قریبی لوگوں کی صورتوں کے اندر، اور پھر دیگر دینی معاملات جو مدارس کی صورت میں ہیں، اور جو دینی معاملات مساجد کی صورت میں ہیں، وہاں پر جس جس قسم کا مال خرچ کرنا ہے جس شرائط کے اعتبار سے، اس میں ہم امید کریں. امام راضی کی اس قول پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. امام راضی سے تفسیر کبیر میں کسی نے پوچھا، ایک بہت بڑا اس زمانے کا کروڑ پتی آدمی تھا، وہ امام راضی کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے اپنے مال سے بڑی محبت ہے، میں چاہتا ہوں یہ مال میں اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں، یہ مال میں اپنے ساتھ بولے قبر میں لے جاؤں، یہ میرا بنگلہ بھی میرے ساتھ قبر میں جائے، یہ میری گاڑیاں بھی قبر میں جائیں، یہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ صوفیہ کے پاس تو لا تو ہے نہیں، نہ تو یہ تو مناظر مباحثے والے مولویوں کے پاس لا ہو جاتا ہے، صوفیہ تو دل کی بولی بولتے ہیں نا، وہاں نہ نہیں ہوتا، وہ بندے کی طبیعت کے مخاطب بات کرتے ہیں. اور امام راضی تو یقیناً دربار اولیاء کے اندر ایک بڑی بزرگ اور برتر شخصیت ہیں. آپ سے وہ کہنے لگا کہ میں اپنا بینک بیلنس، یعنی ظاہری لفظ کہہ رہا ہوں، کہ جو بھی میرا جمع جمع پونجی ہے وہ میں اپنی قبر میں لے جاؤں اپنے ساتھ، کیا یہ ممکن ہے؟ فرمایا ہاں. کہا وہ کیسے؟ فرمایا سب خدا کی راہ میں دے دے. فرمایا سب خدا کی راہ میں دے دے. سبحان اللہ. فرمایا جو تو خدا کی راہ میں دے گا وہی چیز تیرے کام آئے گی. جو خدا کی راہ میں دے گا وہی چیز تیرے بولیں کام آئے گی. خدا کی راہ میں بس خدا کے لیے دینا ہے. جنتیوں کی صف لگی ہوئی ہے، لائنیں لگی ہوئی جنتیوں کی، بولے نا سبحان اللہ. ہم جیسے لوگ بہت پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم سے آگے ایک بہت نیک آدمی تھا، اس کو پروانہ مل گیا دائیں ہاتھ میں، مشکات میں حدیث ہے، کہا چلو جنت میں جاؤ. جب وہ جنت کے دروازے کی طرف جانے لگا تو پیچھے سے ایک آدمی نے صف کو توڑا، کہا لائن میں کون لگے گا، یہ تو میرا دوست ہے جنت میں جا رہا ہے. بھاگتا ہوا گیا اور اس جنتی کو پکڑ لیا، کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنت میں. کہا مجھے بھی لے چلو. کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے نہیں پہچانتے، تم میرے محلے میں آئے تھے اور تم نے مجھ سے پانی مانگا تھا وضو کے لیے، میں نے وضو کے لیے پانی دیا تھا اور میں نے تمہارا دیدار بھی کیا تھا، اور تم جنتی ہو، مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. یہ دونوں کا مباحثہ ہو رہا ہوگا، کیونکہ وہ پانی اس نے خدا کی رضا کے لیے اس کو دیا تھا، اس بزرگ، اس عالم، اس شیخ کی خدمت اس نے اللہ کی رضا کے لیے کی تھی کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے تو اب اس نیکی کو جتاتا ہے وہاں پر. تو جو کام خدا کی رضا کے لیے کہہ جائے وہ قبر میں کام آتا ہے، حشر میں کام آتا ہے. اب ان دونوں کا مباحثہ ہو رہا ہے، وہ کہا بھائی حساب کتاب تو دو. تو کہا حساب کتاب دینا ہوتا تو میں لائن چھوڑ کے آپ کے پاس آتا کیوں، میں تو آپ کو جانتا ہوں. اب دونوں کا مباحثہ ہو رہا ہے، اب رب کریم کی ذات گویا ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر ہمارے عبد الوہاب بھائی اگر مجھے دعوت دیں، مثال میں مثال دیتا ہوں آپ کو، دعوت دیں اور دعوت دیں آپ کو اور ہم دوستی یاری میں چار پانچ آدمی کو یوں لے چلے گئے، لے جانا نہیں چاہیے، اچھی بات نہیں ہے. لیکن دنیا کا بھی ایک آدمی جب اگر کسی کو دعوت دے اور چار آدمی وہ لے آئے تو یہ تو نہیں کہے گا بھائی آپ کارڈ دکھا کر اندر آ جاؤ، چار باہر چلے جاؤ، نہیں. یہ تو سخاوت کا مذاق ہے، یہ تو فیاضی کا مذاق ہے، یہ میزبانی کے منصب کی توہین اور مہمان کی توہین ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر فون پہ کہتے ہیں یار میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں جو بھی لے آئیے اپنے ساتھ، یہی کہتے ہیں نا. تو جب دنیا میں ہم اپنے کسی مہمان کو مدعو کرتے ہیں تو اس کی تعداد نہیں، کہتا ٹھیک ہے جس میں آپ راضی ہیں لے آئے. تو جب یہ دونوں مباحثہ کر رہے ہیں، یہ مہمان ہے خدا کا اور خدا جنت میں اس کا میزبان ہے. رب کریم فرماتا ہے یہ کون ہے جو تجھ سے جھگڑا کر رہا ہے؟ کہ مولا یہ جھگڑا کر رہا ہے اور کہہ رہا میں تیرے ساتھ جنت میں جاؤں گا. رب کریم فرماتا ہے یہ تجھے جانتا ہے؟ کہا مولا مجھے یہ تو یاد ہے کہ میں اس کے محلے میں گیا تھا. بولنا سبحان اللہ. آپ نے بڑے بڑے مشائخ کا دیدار کیا ہوگا، بزرگوں کا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. اب ذرا غور کیجئے اس چیز پر. تو کہ میں مجھے یاد ہے کہ میں ان کے محلے میں گیا تھا، گھر گیا تھا، جہاں بھی گیا تھا، اس نے میری خدمت کی تھی. کہا کی تھی؟ کہاں؟ کہا تو ہمارا مہمان ہے، یہ تیرا تعلق دار ہے، جب تو جنتی تو یہ بھی جنتی. تو یقیناً جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، محبت اللہ کی رضا کے لیے جائے تو وہ محبتیں بھی کام آتی ہیں، وہ محبتیں بھی. اس لیے حضور نے فرمایا المرء ما من حبا، آدمی جس سے پیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. آپ نے غوث اعظم کا بھی نام سنا، آپ نے داتا علی حجویری کا بھی نام سنا، آپ نے سیدنا صدیق اکبر کا بھی نام سنا، سیدنا فاروق اعظم کا بھی نام سنا. ان سے محبت صرف اس لیے نہیں کہ وارب میں رہتے ہیں یا ہم سے دور ہیں یا ہم سے پہلے گزر گئے، ان سے محبت اس لیے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے ہم ان سے پیار کرتے ہیں. تو یہ وہ محبت ہے جو دنیا میں بھی ساتھ دے گی اور آخرت میں بھی ساتھ دے گی. اور جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، تو یہ مال دنیا میں بھی کام دے گا، آخرت میں بھی کام دے گا. اس لیے امام راضی نے فرمایا کہ یہ کوٹھی گھر میں اور یہ محل قبر میں لے جانا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں دے دے، اس لیے کہ جو تو دے گا وہی کام آئے گا. تو صرف مال نہیں دینا ہے، یہ محبتیں بھی بانٹنی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے بھائی عبد الوہاب صاحب نے جو اس خدمت کو سر انجام دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے اس محبوب بندوں میں کہتا ہوں ان کی شمولیت ہو رہی ہے کہ جو پورے سال خدمت گزاروں میں سے اور نیک بندوں میں سے ہیں، اللہ ان میں مزید استقامت حوصلہ عطا فرمائے، اور ان کے مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس کا وافر اجر و احسان انہیں عطا فرمائے. ہم ان کے لیے تعریفی جملے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہے ہیں نا، تو کل قیامت کے دن یہ جملے بھی ہمارے پیار کام آئیں گے کہ جب ایسے لوگ جنت میں جائیں گے تو ہم لوگ جو تعریف کر رہے ہیں یہ بھی پیچھے، کیونکہ یہ بھی بخیلی اگر آپ سبحان اللہ نہ کہیں. بولے سبحان اللہ. اگر آپ میرے خیال میں کسی کے لیے دعا اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کو اپنا آپ یاد ہے، آپ اپنے آپ کو بھولے اور اللہ کے در کا سوال ہی سمجھے تو پھر منہ سے سبحان اللہ نکلے گا. تو آپ کو کسی بندے سے محبت اللہ کے لیے ہوگی تو یہ دنیا میں بھی کام آئے گا. میں اپنا نام اپنے نسب کو چھوڑ کر ان کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ جناب اللہ نے انہیں توفیق دی ہے، تو جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کام کریں تو اس کی واہ واہ کرنے والوں کی واہ واہ دنیا و آخرت میں رب کریم خود کراتا ہے. اللہ ہمیں اس حقیقت سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
اور جو وعدے ہم رب سے کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو تیرا خوف اور تیری امید سے آراستہ فرما، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، جو بول رہے ہیں اس پر عمل عطا فرما، جو زبان کہہ رہی ہے دل اس کی تصدیق کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔